کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
بچے اپنی میموری کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں؟
ماشاءاللہ، سوال تو اچھا ہے واقعی، کہ اگر ہماری میموری اگر بڑی بھی ہوگی، چاہے بچے ہوں یا بڑے، اگر ہمارا حافظہ مضبوط ہوگا تو کئی اچھی باتیں جو ہم یاد رکھ سکیں گے، کئی علمی باتیں جو ہم یاد رکھ سکیں گے۔ یہ اس کے لیے دیکھیے کہ پہلے ہمیں جو نا اپنے کھانے پینے کی چیزوں پہ توجہ دینی ہوگی، کہ کون سی چیزیں نہیں کھانی، جیسے کھٹی چیزیں، چٹخارے
والی چیزیں نہیں کھانی،
یہ نہیں کھانی، جو کھٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، کھٹے شربت، کھٹی چیزیں، کہ ان کے کھانے سے حافظہ کم ہوتا ہے۔ اچھا، دہی اور لیمو اس میں تو مائنس ہے، وہ کھا سکتے ہیں کہ وہ صحت کے لیے اچھی چیز ہے۔
زبردست، دہی اور لیمو کھا سکتے ہیں،
کھا سکتے ہیں،
اور کھٹی چیزیں نہیں کھانی،
کنو بھی کھا سکتے ہیں،
کنو بھی کھا سکتے ہیں۔
یہ جو نا چاٹ مسالے اس طرح کی چیزیں، اب جیسے پاپڑ لے لیے، ان میں کھٹاس ہوتی ہے، تو یہ کہ یہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے کھٹی ٹوفیاں ہیں، لولی پاپ بھی آ گئی اس میں، تو ان چیزوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، کھٹی چیزیں، ان سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ہر نماز کے بعد، پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ یا قوی جو پڑھ کر، تو یہاں دم کر کے پھر یوں سر پہ پھیر لینا ہے، انشاءاللہ الکریم اس سے بھی ہماری میموری بڑھے گی۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن پاک جتنا ہو سکے اس کو یاد کرتے رہے، اس سے بھی انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے بھی حافظہ تیز ہوگا، میموری اچھی ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ درود شریف یہ زیادہ پڑھیں، درود شریف کی برکت سے انشاءاللہ الکریم میموری جو ہے نا وہ بہت زبردست ہوگی۔
درود پاک پڑھتے رہنا، درود پاک
اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد، یہ پڑھتے رہنا۔
کر دے کرم مولا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
الحمدللہ، جب بھی مدنی مذاکرہ دیکھا جاتا ہے تو اس میں امیر علیہ سنت بہت ہی مدنی پھولوں سے نوازتے ہیں۔
الحمدللہ، حضرت صاحب کی ہم نے زیارت کی، ان کے بیانات سنے، اور جو ہم لائیو مدنی چینل دیکھ رہے ہوتے تھے، تو آج ہمیں موقع ملا ہے، تو ایک بڑا پیارا سما ہے، تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا مشکلات آسان کرے سب کی بھی اور ہماری بھی۔ ہم جس بھی فیلڈ میں چلے جائیں، اس میں ہمیں ہر چیز کا سلوشن ملتا ہے۔ آپ کی جو باقاعدہ عملی زندگی ہے، جو آپ کی فیملی، جس پہ آپ کے گھریلو ایشوز ہیں، ہر چیز کی رہنمائی اگر ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو یہاں سے ملے گی، یہ کنفرم ہے۔
مرشد کریم کی زیارت ہوئی، الحمدللہ دل میں اتنا سکون ملا، یہ تو ہم تو بنگلہ دیش میں ہر وقت وہ مدنی مذاکرہ میں، یعنی ٹی وی موبائل میں دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پر براہ راست دیکھ کر اتنا دل سکون آیا، الحمدللہ کیا بتاؤ مرشد کے۔
ان کو دیکھتا ہوتا تھا ٹی وی پہ، دیکھتا ہوتا تھا مدنی چینل کو، تو دل میں ہوتا تھا کہ یار کہاں پر ہے، کس جگہ پر ہے، اب جہاں یہاں پہ آؤں تو دل کی کیفیت چینج ہوگی۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج کی دنیا میں، اس پوری دنیا میں، اگر میں نے ان کو دیکھا کہ یہ ولی اللہ ہے اور کامل ہے، اور اللہ کی قسم اہل سنت والجماعت کے لیے یہ بہت بڑا تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی لمبی زندگی کرے اور ان کا سایہ ہمارے سر پہ ہمیشہ رکھے۔
1996 سے اس ماحول میں آیا ہوں، اس ماحول کی بڑی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ مجھے عطا کیا ہے سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ پانچوں وقت کی نمازیں، تہجد کی نماز، عوابین، والدین کا احترام، بزرگوں کا احترام، رشتہ داروں کے حقوق کا ہمیں علم ہوا۔
محفل مدینہ کرنا چاہیے کہ جو حج کرنے کے لیے جو جاتے ہیں وہ مدینہ شریف جاتے ہیں، عشق بڑھ جائے۔
آج ہم نے ایک شرعی مسئلہ سیکھا، جس میں بالخصوص امیر علیہ سنت توجہ دلائی کہ کئی عاشقان رسول سنت رسول سجا لیتے ہیں، داڑھی سجا لیتے ہیں، لیکن داڑھی کے اندر یہ جو حصہ ہے، یہاں کے بال اکثر وہ کٹوا دیتے ہیں، نائی کے حوالے کر دیتے ہیں، اور داڑھی بھی مٹھی سے چھوٹی کروا لیتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے آج سیکھا کہ انشاءاللہ یہاں سے بال کٹوانے بھی نہیں، اور اپنی مٹھی داڑھی جو فل مٹھی کرنے کے بعد کینچے کے ساتھ کوشش کرنی ہے، خود ہی اس کو کریں۔
یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ دعوت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جو غیر سیاسی جماعت ہے، جو کسی سیاست کسی سے تعلق نہیں ہے، صرف دین کے کاموں میں کام کرتی ہے۔ اور آپ یقین کرو، میری مارکیٹ میں شاپ ہے، وہ ہم لوگوں کو قرآن پاک سکھانے کے لیے ایک استاد آئے، ٹیچر، فی سبیل اللہ، کوئی پیسہ نہیں، اور بالغان کا جو تھا تو الحمدللہ ہم لوگوں نے پڑھا, اور تقریباً 12 یا 16 لڑکے تھے جو کہ وہاں پڑھ رہے تھے, اور خود اور فی سبیل اللہ ہم نے کوئی پیسہ نہیں دیا ان کو, نہ انہوں نے کوئی پیسہ ہم سے کبھی لیا ہے.
میں بنگلہ دیش کے شہر سید پور سے کراچی میں آیا ہوں. الحمدللہ یہاں فیضان مدینہ کی کیا ہی بات ہے, باہر ہی باہر ہے. الحمدللہ آج مدنی مذاکرے میں یہ سیکھنے کو ملی بہتان کے بارے میں. ابھی لوگ طرح طرح چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہتان لگا دیتے ہیں. امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ اچھے طریقے سے ہماری نشاندہی کی, تو ہم بھی نیت کرتے ہیں کسی مسلمان پر نہ بہتان لگائیں گے. اور جو پیارے امیر السنت آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ایسا ماحول دیا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ذریعے حفظ قرآن کرنے کی سعادت ملی, ماما شریف پہننے کی سعادت ملی, الحمدللہ عقیدے کی پہچان ہوئی, مسئلہ کے اعلی حضرت کو پہچانا.
دعوت اسلامی یہ ایک ایسی تحریک ہے جس کے ساتھ وابستگی انسان کی زندگی کو نکھار دیتی ہے, اور دعوت اسلامی کے جتنے بھی دینی کام ہیں ان کو انشاءاللہ احسن انداز سے کرنے کی کوشش کروں گا.
دور سے دیکھنے اور قریب سے آ کر دیکھنے میں بہت فرق ہے. دعوت اسلامی ایک شعبے میں کام نہیں کری, ان کے ملٹیپل شعبہ جات ہیں. ایف جی آر ایف دیکھ لیں آپ, سوشل معاشیاتی اکنامیکلی رہنمائی کے لیے آپ کے فتاوی موجود ہیں, وہاں رہنمائی ہے. آپ کو اگر اسکولنگ سسٹم چاہیے بہترین, اس کے لیے دارالمدینہ موجود ہے, اور کوئی ریلیف ویلفیئر سوسائٹی کے لیے کام کرنا ہے ایف جی آر ایف موجود ہے, اور ملٹیپل شعبہ میں دعوت اسلامی کام کریے. نہ کہ صرف دعوت اسلامی کے مدنی مذاکرے اٹینڈ کی جائیں, بلکہ جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع میں آیا جائے تاکہ آپ کی لمحے اضافہ ہو.
ہمارے بنگلہ زبان میں بھی ایک من کا بات ہے,
پیچی آمی عزت اتارے بدولت پوری برتن ہوئے قسمت اتارے بدولت.
دعوت اسلامی زندہ باد.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله, صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف, جب کبھی داخل مسجدوں نے سعادت پائیں یا اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا چاہیے تو زیادہ اچھا ہے. مسجد میں جب تک رہیں گے اعتکاف کی نیت کے بعد اعتکاف کا ثواب ملے گا, اس کو یہ مفت کا ثواب ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یہ بھی ذہن میں رہے کہ مسجد میں کھانا پینا سونا افطار کرنا آب زمزم چوری پینا دم کیا ہو پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اب افطار کا وقت آ گیا, مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے, ہاں نیت کر لیجیے اعتکاف کی, اب بے شک افطار بھی کر لیجئے. تاہم مناسب یہ کہ افطار کے لیے یا کھانے پینے کے لیے نیت نہ کی جائے, اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کی جائے تو کر لیجئے. اور کچھ ذکر و درود بھی کر لیجئے, چاہے تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں, اب بے شک افطار ہے کھانا ہے یہ مطلب استعمال کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. 1445 ہجری کے ذی قعد شریف کی آج تیسری شب ہے. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 3 رسالہ ضیاء درود السلام مکتبۃ المدینہ سے, جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرہ ہفتہ وار جاری ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا, یعنی اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی مذاکرہ سننے کی حسب حال چند نیتیں کر لیں. نیت وہی ہوتی ہے جس میں وہ دل تائید کرے, دل کا ابھار ہو کہ میں نے یہ کر رہا ہے, ورنہ ایک بس وہی نیتیں کرنی ہے آپ نے جو آپ نے کرنی ہے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, دوسروں کو اشارے کرنے, خود کشادہ ہو کر انہیں پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر, دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر, اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ کے ساتھ دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا, مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک یعنی اعلانات صلاۃ السلام وغیرہ کے بعد ہی اپنی جگہ سے اٹھوں گا. ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ یعنی ہاتھ ملانے کی سعادت حاصل کروں گا, اور جو نئے اسلامی بھائی ان سے ان پر امتلا کی کوشش کروں گا, آئندہ بھی آتے رہنے کی درخواست کروں گا, اجتماع کی دعوت, مدنی قافلے کی دعوت وغیرہ دینے کی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جب میرے آنے جانے پر اٹھنے کے لیے میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں کہ نہ اٹھا کر, اب بیان ہو رہا تھا حج کی حدیث بیان ہو رہی تھی اور ایسا لگتا ہے کوئی نئے عیسائی بھائی آ گئے اور انہوں نے نعرہ لگا دیا. اب نعرے کا کوئی موقع ہی نہیں تھا, اب ان کے نعرے لگانے یہ بیچارے ہو سکتے ثواب کا کام سمجھتے ہو, جو حدیثیں سن رہے تھے وہ تو سن نہیں پائیں گے نعرے پہ, ان کا تو ذہن بدل گیا ہوگا, ہٹ گیا ہوگا کہ کیا کہہ رہے ہیں, ہاں کہا نہ کہا ہو گیا ہوگا. تو ایسا نہ کریں, نعرہ لگانے کا موقع ہوتا ہے, یہ موقع بالکل نہیں تھا. کوئی آیا ٹھیک, آیا تو بیٹھ جائے گا, اس میں کیا ہے, مطلب بادلوں سے تو نہیں آیا, بادلوں سے آئے تب بھی نعرے نہیں لگانے ہوتے, جو آئے وہ آتا جائے بیٹھتا جائے اور جو کہا جا رہا ہے وہ سنتے جائیں اور دل میں اتارتے جائیں اور اپنی آخرت بناتے جائیں. یہ ہمیشہ خیال رکھنا ہے, کہیں بھی کوئی دین کی باتیں ہو رہی ہو اور باتیں جاری ہو تو نعرہ نہیں لگایا جاتا. ہاں کوئی ایسی بات آ گئی جس میں آدمی کو جوش آتا ہے تو وہ بات جب پوری ہو جاتی ہے تو بعض وقت بندہ نعرہ لگاتا ہے, وہ درست ہوتا ہے, لیکن جیسے آج لگا وہ بالکل بے موقع تھا. پھر ایسے مگر اٹھ جانے سے کیا ہوتا ہے کہ اٹھ جانے سے جو بیچارے سن رہے ہیں نا وہ اٹھنے کی بھی ایک آواز دمک بنتی ہے تو وہ پھر اس کا جو توجہ بڑھ جاتی ہے, اور اگر وہ بیچارہ سننے والا بیچ میں مجبوراً اس کو بھی اٹھنا پڑے گا کہ ورنہ اس کو آپ کے ہاتھ پاؤں لگیں گے. تو یہ بھی موقع ہو تو ہی اٹھا جائے ورنہ نہ اٹھا جائے. یہ ہمیشہ جہاں بھی آپ کسی بھی دینی اجتماع میں حاضری کا شرف پائیں تو ان چیزوں کو خیال رکھیں گے, انشاءاللہ ثواب کمانے کے اچھے موقع پائیں گے. بعض اوقات ہوتا ہے رش ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں کہ جو آتا ہے اس کو, اب دیکھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ معاملہ کنجسٹڈ ہو جاتا ہے, گتھم گتھا ہو جاتی ہے. اب کیا ہوتا ہے, اب اس کو کونی ماری, اس کو لات پڑی, اس کو یوں دھم کر کے بیٹھ گیا, اس کے گھٹنے پر بیٹھ گیا, وہ بیچارہ دب گیا, وہ پس گیا. یہ بھی بنتا ہے ماحول اس طرح کا بھی, جو ظاہر اس میں کوئی ثواب کہاں سے ملے گا, دل دکھیں گے لوگوں کے جو بیچارے پہلے سے دین سیکھنے کے لیے آئے اور آپ جیسے جذباتی لوگ گھس گئے اندر, وہی اڑا اڑی کر کے آ گئے. تو یہ جو سن رہے سیکھ رہے ہیں, آپ تو سیکھنے کے لیے آئے نہیں ہیں, آپ کو پتا, ان کو تو آپ نے رکاوٹ کھڑی کر دی بیچاروں کے, دل خراب کر دی, دل توڑ دیے, دل آزاریاں ہو گئی, ایزا پہنچ گئی, تکلیف پہنچ گئی. آپ سوچے سی کتنے سارے جرم ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ہم دین کا کام کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں یا سیکھنے کے لیے آتے ہیں, تو تھوڑا مطلب انسان عقل مند ہوتا ہے, سنا یہی ہے, لیکن یہی سمجھ پڑتی کہ ہر انسان عقل مند ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. اللہ کریم آپ سب کو خوش رکھے, سب کو حج کا مہینہ حج نصیب کرے, میٹھا مدینہ دکھائے. آئندہ میری باتیں خیال رکھے گا, برا بھی نہیں منائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ اکثر ہفتہ وار اجتماع میں یا مدنی مذاکرے میں اس طرح نیت کروائی جاتی ہے کہ با ادب بیٹھوں گا, تو با ادب بیٹھنے سے کیا مراد ہے؟ بعض مبلغین یہ بھی نیت کرواتے ہیں کہ دوزانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا. اب اگر کوئی کسی وجہ سے دوزانوں نہیں بیٹھ سکتا تو کیا وہ با ادب نہیں کہلائے گا؟ جبکہ اس کی پوری توجہ رہے، پورے بیان میں اول تا آخر توجہ کے ساتھ بیان سنے، تو با ادب رہنے بیٹھنے سے کیا مراد ہے؟ میرے لیے، میرے والدین کے لیے دعائے مغفرت کی التجا ہے، میرے لیے اولاد صالحہ کی بھی دعا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔
میں نے تو با ادب کا لفظ نہیں بولا ابھی، جو نیتیں کروائی اس وقت جو مجھے یاد ہے کہ اچھا اب با ادب میں ہمارے جیسے کہ عرف میں یہ جو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو تو یہ ادب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یا یوں بیٹھا ہے با ادب بیٹھا ہوا ہے، یہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسی صورت نہ کی جائے بیان کرتے وقت جو آپ کے یا دوسرے کسی کے سننے میں خلل ڈالے۔ اچھا اب باتیں کرنا، بلا وجہ ہنسنا، مسکرانا، اشارے کرنا، ارے یہ ادب تو نہیں ہے، تو اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرے۔ ہاتھ باندھنا کوئی ضروری نہیں ہے، دو زانوں بیٹھنے اور ہاتھ باندھ کر بیٹھنے میں اگر توجہ سننے میں زیادہ رہتی ہے تو اچھا ہے کہ یوں بیٹھے، اور اگر دو زانو بیٹھتا ہے تو گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، رانوں میں درد ہوتا ہے، پھر تو چار زانو ہی بیٹھنا چاہیے کہ اصل مقصد تو دین سیکھنا ہے، نہ کہ دو زانو بیٹھنا ہے۔ موقع کی مناسبت سے اس کیفیت میں، اس ہیئت میں، اس پوزیشن میں بیٹھے جس میں اس کو دین سیکھنے میں زیادہ آسانی ہو، یہ خیال رکھنا ہے، دو زانو ہی نہیں بیٹھنا ضروری۔ تو موقع کی مناسبت سے اپنے اپنے انداز پر بھلے بیٹھے آدمی کہ صحیح سن سکے، لیکن غیر معذب طریقے پر تو نہیں بیٹھنا، جیسے یوں ٹانگے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کپڑے بھی تنگ ہوتے ہیں، بعض اوقات پردے میں پردہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک ماحول یا ایک منظر بنتا ہے جس کو دوسرا دیکھے تو گناہگار ہو جائے، سب سمجھ گئے ہوں گے شاید۔ تو ایسے انداز میں تو اکیلے میں بھی نہ بیٹھنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، اسی لیے ہم لوگ پردے میں پردے کا ذہن دیتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں محبت کیسے پیدا ہو، اور اگر کبھی لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے تو اس میں صلح کا کیا طریقہ کار ہو؟
پیار محبت تو ایک دوسرے کا احترام کرنے سے ہوگی۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ شوہر یہ سمجھتا ہے کہ بیوی ہی احترام کرے میرا، تو ایسا نہیں ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کا احترام کرے، حدیث پاک میں تو کہ بچے کا، اپنی اولاد کا، اپنے بچوں کا احترام کریں اور ان کو ادب سکھائیں۔ بچے کو احترام کریں گے تو یہ بچہ دوسروں کا احترام کرے گا، بچے پر ہر وقت آڑا اڑی کرتے رہیں گے، جھاڑ جھپٹ کرتے رہیں گے، بچے نے یہی سیکھنا ہے۔ تو بچے کا احترام، عزت، یہ لفظ عزت کرے بچے کی، بچے کو ہر ایک کے سامنے جھاڑنا، ذلیل کرنا، بیچارہ وہ بولتا نہیں ہے کچھ، لیکن ایک غیر محسوس طریقے پر اس کی غلط ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ اس نے بھی پھر جھاڑنا ہی ہے لوگوں کو، اس کی عادت پڑ جائیں گی، جھاڑنا کو اچھا کام ہے۔ ابھی تو امی جھاڑتی رہتی ہے، جب تک جب دیکھو بولتی ہے ایسا ماروں گی، ایسا ماروں گی، ابھی اس کی زبان کھلی رہی ہے، بولے ایسا ماروں گا، ایسا ماروں گا، یہ ہوتا ہوگا سمجھے۔ تو اس لیے مطلب بچوں کو بھی عزت دینی ہے۔ آپ بچے کو تو بولیں گے یا آپ کو تو بولے گا، یہ تو بہت سو تجربہ ہوگا اس کا ماں باپ کو کہ بچے تو بولتے ہیں، جو بولتے ہیں آپ ان کو تو بولتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے ماں باپ کو، یہ تھوڑا سمجھدار ہوتا نا پھر کوئی سکھاتا ہے تو آپ بولتا ہے باپ کو، ماں کو تو ہی بولتا ہے، کہ ہمارے ماں کو تو بولنے کا رواج ہے، اس میں کوئی ناجائز والی کیفیت نہیں ہے، لیکن ہم لوگ یہی ذہن دیتے ہیں کہ آپ بولا کرو ماں کو، اس میں احترام زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ کو ہم تو بولتے ہیں، اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے، اور ہمارے اردو زبان میں اللہ کو تو بولنا زیادہ انسب مناسب ہے، اور علماء اسی کی ہم کو تعلیم بھی دے گئے کہ اللہ کو تو بول رہا ہے، کہ اس میں ایک ویدانیت کا تصور بھی ہے کہ تو ایک کے لیے نا، تم آپ، یہ عام طور پہ ایک سے زیادہ کے لیے ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک اس میں ایک لوجک اس کی یہ بیان کی گئی ہے۔ اور ویسے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں بھی جگہ جگہ لفظ تو بھی اللہ کے لیے، عربی میں بھی واحد کا صیغہ ایک کا مطلب ہے کہ وہ آیا ہے، تو اور عرف بھی اس پر علماء عوام خواص علاوہ کو تو بولتے ہیں، تو جس کا معمول ہو جائے عرف ہو جائے اور وہ بے ادبی نہ تصور کیا جاتا ہو تو پھر وہ بے ادبی، اس کو کہنا جو ہے وہ زیادتی ہے، بے ادبی نہیں ہوتی. اسی طرح موقع کی مناسبت ہے، جیسے اشعار ہوتے ہیں، اشعار میں بارگاہ رسالت میں عرض کیا جاتا ہے تو وہ بھی بارہا تو سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے. جیسے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، تو یہاں تیرا جو ہے یہ ایک تحسین کلام ہے، اس میں کلام کا حسن ہے اور اچھا لگتا ہی ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک جو فن شاعری ہے اس کے اعتبار سے بھی لفظ تیرا جو ہے یہ جمتا ہی ہے، موضوع ہے. اگر اس کو واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا آپ کا کہیں گے تو یہ مصرعہ جو ہے یہ ساقط الوزن ہو جائے گا، یہ شاعری کے اعتبار سے کہ اس کا وزن ٹوٹ جائے گا. جو جیسے نثر میں ہوتا ہے، جیسے میں جو بول رہا ہوں یہ نثر ہے، تو اس میں تو یا آپ سے وزن میں فرق نہیں پڑتا، لیکن اس میں شعر میں یہ فرق پڑتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس میں اچھا، بعض لوگ جب غلو کرتے ہیں نا، بعض بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے اہل علم یا ان کا نام ہوتا ہے اہل علم، لیکن یہ بھول کھا جاتے ہیں، یہ بولتے ہیں نہیں یہاں بھی آپ ہونا چاہیے. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ شاعری کے فن سے ان کو کبھی واسطہ شاید نہیں پڑا ہوتا، تو اس لیے یہ جوش میں آ کر کبھی کبھی اس طرح کی بات کر دیتے ہیں. تو یہ ان کی خطا ہے، بے خیالی میں یہ سب کر رہے ہیں. جس سے کہ حضرت مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت مطلب یعنی کہ مشہور شخصیت ہے، دنیا میں سے آپ بھلے نہیں جانتے ہیں، مشہور شخصیت تھی اور علماء کی پہلی صف کے علماء میں یہ مشہور رہے ہیں، اور برس آ برس تک انہوں نے وہ دین پڑھایا ہے، اور سید قطب مدینہ کے خلیفہ بھی تھے، میرے بہت اچھے ٹرمز تھے، وہ ضیاعی بھی تھے، انہوں نے حضرت کے مرید بھی تھے. تو یوں ہماری نسبت ہے الحمدللہ. تو یہ ایک بار بتا رہے تھے کہ انہیں بلکہ خود شاید انہیں کا واقعہ یہ کہ ان کی موجودگی میں کوئی صاحب نعت شریف پڑھ لیتے تو ان کو بھی ادب کا غلب آتا، یعنی اپنی خود ساختہ ادب کا، تو وہ پڑھ رہے تھے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتخا آپ کا. اب نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے تھے کہ یہ غلطی کر رہا ہے، اور پڑھ رہا تھا وہ پڑھنے والا، پھر پڑھتے پڑھتے وہ اس پر آیا آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے صاحب خانہ لقب کس کا ہے، تیرا تیرا، دو بار تیرا. اس نے پڑھا صاحب خانہ لقب کس کا ہے، آپ کا آپ کا. تو اب ان سے نہیں رہا گیا، فرمایا نعت خوان سے کہ میاں اعلیٰ حضرت سے زیادہ ادب تم نہیں جانتے، کہ اعلیٰ حضرت کی بےعد بھی نہیں جو تم سدھار رہے ہو. تو اعلیٰ حضرت ادب بھی جانتے تو فن ادب کے بھی ماہر تھے. پھر یہاں دوسرا ادب ہے مراد، ایک تو ادب وہی ہاتھ باندھنے والا ادب جس کا میں نے کہا، یا بہرحال ہاتھ باندھنا ہی ادب نہیں ہے، لیکن بہرحال عموماً جو عوام میں ہاتھ باندھ کر بادب کھڑا ہو گیا، بہت دبانا عرض کی ہے نا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ادب کا فن، جیسے کہ تحریر کا فن، شاعری کا فن وغیرہ وغیرہ، یہ ادب میں آتا ہے. جیسے ادیب شہیر، ادیب جس کو بولتے ہیں، ادیب شہر مشہور ادیب جو مضمون نگاری کرتا ہو، مقالہ نگاری کرتا ہو، مضامین لکھتا ہو، جیسے اخبار میں وہ لکھتے ہیں آرٹیکلس وغیرہ مقالے، تو یہ لوگ ادیب کہلاتے ہیں، جو اپنا بنا کر لکھتے ہیں دوسرے کو اٹھا کر اپنے نام پہ چڑھا لیتے ہیں، یہ تو ایک طرح کے چور ہوتے ہیں. ہاں یہ علمی سرقہ کہلاتا ہے، علمی چوری، یوں وہ علمی چور ہوتے ہیں، وہ چور نہیں جس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. لیکن اچھا یہ بھی نہیں ہوتا کسی کا کلام اٹھا کر شاعر کا مقطع ہٹا دیتے ہیں، بالکل اپنا نام وہ ڈال دیتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. ہاں ایک بار جیسے کسی کو کرنا ہی تھا، اور اگر ایسا کیا کہ ایک بار تو شاعر کا ڈالا مقطے میں تخلص استعمال کر دیا، اب وہ اپنے طور پر اپنا ڈال دیا، معیوب تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے. کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے کہ رضا، اور رضا کی جگہ بعض اوقات کر دیتے گدا، تو تو میں اس میں بھی یہ عام طور پر مشورہ دیتا ہوں کہ لفظ رضا آنا چاہیے، جیسے کہ وہ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. تو اب رضا کے لیے یہ یوں لگتا ہے کہ وہ مدینہ شریف کے کتوں کے پاؤں چومنا، یہ اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو یہ حقیقت ہے. مدینہ شریف کے کتے مدینی نسبت سے، اس کا بھی علماء بزرگان دین احترام کرتے ہر ایک کو، یہ دہی بات نہیں ہے. حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ بڑے عارف باللہ بزرگ ہوئے، نیک بندے ہوئے، بڑے عالم ہوئے. ان کا اپنا کہ سگت را کاش جامی نام بودے کہ آیت بر زبانت گاہے گاہے، کہ کاش آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا تو اس بہانے کاش کبھی کبھی تو آپ کی زبان پر جامی نام آ جاتا. تو یہ بزرگوں کا شروع سے مطلب یہ چلا آ رہا سلسلہ کہ وہ مدینہ شریف کا اس طرح احترام کرتے. اب نئی روشنی کا کرشمہ الگ ہے کہ بعض لوگ عقل سے سوچتے ہیں نا، تو عقل تو ایسے گل کھلاتی ہے کہ خون کی الٹیاں کروا دیتی ہے. عقل ہر جگہ نہیں چلتی، وہ عشق جو ہے نا وہ جب عقل پر غلبہ پال لیتا ہے نا تو اس میں بڑا نکھار آتا ہے. جبکہ وہ شریعت کی حد نہ توڑے، شریعت کی حد توڑے گا تو اب وہ عقل ناکام ہے نا، اور وہ عشق بھی ناکام ہے. جبکہ ہوش و حواس میں شریعت کی حد توڑتا ہے. ہاں جو ہوش میں نہ ہو وہ کیا نہ کرے، وہ پھر الگ اس کا مطلب ٹاپک ہے. تو یوں مطلب عشق دے چل رہی نمبر لائے گئے عقل مند ہے وہی عمر گالیاں. تو عشق والے جو ہے نا وہ جلدی منزل پا لیتے ہیں، عقل مند سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ کروں کہ وہ کروں، یہ نہ کروں تو وہ نہ کروں. یہ مطلب جو عشق سے محروم ہوتے ہیں وہ عقل مند، ورنہ حقیقت یہ کہ عشق اسی کو ملتا ہے جس کے اندر عقل ہے. یعنی یہ وہ عقل ہے جو سمجھو کہ عشق کی کوٹنگ ہے اس پر، اور یہ عقل دی بیسٹ. عشق رسول کی کوٹنگ ہو، عشق الہی کی کوٹنگ ہو، عشق صحابہ و اہل بیت کی اس پر کوٹنگ ہو، عشق اولیاء کرام کی کوٹنگ ہو، یہ عقل سب سے دی بیسٹ، سب سے بہترین عقل ہے. اور جس عقل مند سائنٹسٹ ہو یہ ایجاد کر دیا وہ ایجاد کر دیا اور خدا کا ایک ہونا ہے اس کی سمجھ میں نہ آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ہی سمجھ میں نہ آیا، تو اس عقل کو تو گٹر میں میں نہیں ڈالوں گا، میرا گٹر بھر جائے گا بھائی. اسی سڑی بھی عقل اپنے گٹر میں بھی نہ چلے، اب کہاں جائے یہ سوچنے، اب مشورہ دینا کہاں ڈالے اسی عقل کو، جس عقل میں اللہ اور رسول سمجھ میں نہ آئے، ہے نا. تو اپنے اسی عقل، یہ میں مبالغے کر رہا ہوں، اور ہم پکے مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں ایسی عقل نہ چاہیے جس عقل میں خدا و مصطفیٰ نہ سمائیں. ہمیں تو وہی عقل چاہیے جو عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی عقل سرکار کے سامنے، سرکار کے نام پر، سرکار کے قدموں پر قربان کر دے. تو وہی عقل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. لفظ کتا لکھا اللہ نے کتے، اب میں اعلیٰ حضرت کے لیے مزہ نہیں آتا ذرا بولتے ہوئے. تو یوں ہمارے یہاں یہ تجھ سے کتے یعنی کتنے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں، اس طرح مطلب اعلیٰ حضرت کے لیے. یہ ولی اللہ تھے، بہت بڑے عاشق رسول اور ہمارے سر کے تاج، ہمارے امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ. تو جب بھی پڑھے تو اس کو ویسے یہ تو ہے کہ کتے بولنا سمجھ میں آتا ہے، تاکہ سننے والوں کی جگہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑے عاجزی والے بزرگ تھے، منکسر المزاج تھے، کہ جو پھل سے لدی ہوئی شاخ ہوتی ہے، جس شاخ میں پھل ہوگا وہ جھکی رہے گی، جس میں پھل نہیں ہوگا وہ اکڑے گی۔ تو اعلیٰ حضرت جو تھے پھلدار شاخ، پھلدار درخت تھے۔ تو یہ آپ کے اندر عاجزی کوٹ کوٹ کر بھری تھی، بلکہ خود فرماتے ہیں کہ رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہے حبیب، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہے حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ اے رضا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے بس جائیں، دل جلووں سے آباد ہو جائے، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ اے پیارے، نے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اے پیارے، قید خودی یعنی میں کی اس مصیبت سے اپنے آپ کو چھڑانا پڑے گا، میں کچھ ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے بول دیا، میں جو کہتا ہوں مانتے نہیں ہے، بس میں نے کہہ دیا، میرے اعلیٰ حضرت میں یہ بات نہیں تھی، نہ کسی عاجزی والے عالم دین کے ساتھ ایسی بات آپ دیکھیں گے، وہ عاجزی کریں گے۔ باقی وہ یہ کہ جو شاخ پھلدار ہوتی وہ جھکی رہتی ہے، جو شاخ پھلوں سے خالی ہوتی وہ اکڑتی ہے۔ یہ تو ایک دنیاوی مثال آپ خود دیکھتے ہیں کہ پھل جس میں ہوں گے باغ میں، دیکھ شاخ یہ جھکی ہوں گے، پھل لٹک رہے ہیں، اور جو پھل جس میں نہیں ہوگا یا کسی نے توڑ لیا تو شاخ سیدھی ہو جائے گی۔ تو وہی شاخ جھکتی ہے جو پھلدار ہوتی ہے، اور وہ شاخ اکڑتی ہے جو پھلوں سے خالی ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت پھلدار تھے، ان کے صدقے ہمیں بھی پھلدار کر دیں۔ ابھی ہم بھی بولتے ہیں لیکن جب غصہ آتا ہے نا، کیا سمجھتا ہے منہ توڑ دوں گا، میں نے بول دیا نا، بس خلاص، ایک بار بول دیا۔ اس طرح ہمارے یہاں گفتگو، تو یہ بازاری لوگ تو کر رہے ہوتے گفتگو، لیکن ظاہر ہے کہ اہل علم اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا، اگر کوئی کرتا ہے تو بالفرض تو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ عاجزی انکسار، عجز و انکسار اگر ہمارے اندر ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہمارے اطراف میں بھی اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی، لوگ یہ سیکھیں گے، ہمارے بچے بھی سیکھیں گے، ورنہ پھر جو ہو رہا ہے معاشرے میں آج کل تو الٹ ہی ہو رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس کا، عزت کون کس کی کر رہا ہے، مارا ماری لگی ہے، ہر گھر میدان جنگ بنا ہوا ہے، بدقسمتی سے علم نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، گناہ بھرے چینلز نے مطلب خانہ خراب کر رکھا ہے، پھر سوشل میڈیا نے رہی سے کسر بھی نکال دی ہے، گناہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک بنا دے، نیکوں کا صدقہ نصیب کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
دل سے غرور
سنت سے سوال عرض ہے کہ اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے اور شوہر رو پڑے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو بعض لوگ جو ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اسی طرح اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ زیادہ وویلا نہ کرے اور زیادہ آنسو نہ بہائے، تو لوگ اس کے بارے میں بھی منفی باتیں کرتے ہیں کہ اس کو شاید شوہر کے مرنے کا اتنا زیادہ غم نہیں ہے، تو ان دونوں صورتوں میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمایا ہے تاکہ ہم سب کی رہنمائی ہو کہ درست کیا ہے اور کیا ہمیں انداز اختیار کرنا چاہیے۔
بیوی کی فوتگی کا غم شوہر کو ہونا چاہیے، ہوتا بھی ہے، جن کے آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، اور اگر اس وجہ سے اس کے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں تو یہ گیریہ رحمت ہے، اس کا مذاق اڑانا سخت دل آزار ہے اور ظاہر گناہ کا کام ہے۔ محبت کیا بیوی سے نہ کرے، کیا اس کو مطلب خوشی منائے ڈھول پہ نے گلے میں کہ میری بیوی مر گئی، اچھل کود کرے گیا؟ ایک فطری تقاضا ہے کہ جب فوت ہوگی بیوی زندگی کا ساتھی ہے۔ میں صحیح بولتا ہوں کہ بیوی زندگی کا ساتھی ہے، اور ماں باپ بھائی بہن سب کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بیوی کے بھی اپنے حقوق ہیں، اس کا بھی خیال ہے رکھنا ہے، اس کا بھی ایک دائرے میں لے کر اس کا احترام ہے، وہ ضروری ہے اس کا احترام بھی، اور اس کی دل جوئی بھی ضروری ہے، اس کی دل آزاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یہ آپ کے پلے بند گئے۔ بلکہ اگر آپ دونوں میں دیکھیں نا تو بیوی جو ہے نا وہ زیادہ مطلب شفقتوں کی مستحق نظر آتی ہے مجھے۔ کیسے؟ شادی ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ماں بہنیں بھائی سب خاندان چھوڑ کر اکیلی اپنے سسرال میں آ کر رہتی ہے یہ۔ اب اس کے لیے یہ ماحول عام طور پہ اجنبی ماحول ہوتا ہے، ماں کی جگہ ساس، بہن کی جگہ نند، سگے بھائی کی جگہ دیور تو جیٹھ، اب اس طرح کا ایک خاندان اس کو ملتا ہے، تو یہ ویسے ہی ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ تو ایک فطری طور پر انسان ہے کہ وحشت ہو جب اجنبیوں میں آ کر رہے۔ تو اب ایک تو اس کا خاندان تبدیل ہوا، جو اس کا اصل خاندان تھا اب وہ نہ رہا، اب یہ دوسرے خاندان میں آ گئی، تو اب اس کو شفقت کی اپنائیت کی زیادہ ضرورت ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ آتے ہی اس کو روب ڈال کے اس کو دبا دینا ہوتا ہے، سر پہ چڑھ جائیے۔ معاذ اللہ اس طرح کی عجیب و غریب سوچیں شیطان نے ڈال دیے، ہم شفقت کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، اس پر رحم کھائیں گے، ارحمو ترحمو ہے نا، حدیث پاک ہے، رحم کرو تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ تو ہم لوگ بے رحمی کا مظاہرہ کریں کہ اس کو دبا دیں، اور یہ ہماری خدمت کرتی رہے، کبھی سر نہ اٹھائے، زبان نہ کھولے، یہ نہ کرے وہ نہ کرے، اب وہ ماسی کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس ماسی آ گئی، نعوذ باللہ اگر یہ سلوک کریں تو آخر یہ بھی بیچاری انسان ہے، پھر گھر بھی بعض بازو ٹوٹ جاتے ہیں، نہیں چلتے، تو ایسا نہ کیا جائے، ہر ایک کو اس کا حق دینا لازم ہے۔ تو بہرحال یہ کہ شوہر خوش نصیب ہے جس کو اپنی بیوی سے واقعی محبت، سچی محبت ہے، اور اس کے آنسو نکل پڑتے ہیں، غمزدہ ہوتا ہے، تو یہ تو مطلب اور فطری امر بھی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ خیر، اور اسی طرح اگر بیوی، اب بیوی کے لیے تھوڑا یہاں مبالغہ پایا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ مبالغہ بھی ہو جاتا ہے جو شریعت کی بات توڑ دیتا ہے، جیسے کہ بیوی کے لیے یہ رونا دھونا اور بہت کچھ چیخیں مارنا، واویلا کرنا، جزا فضا کرنا، یہ بھی پایا جاتا ہے، مرد جزا فضا عام طور پہ نہیں کرتا، عورت کرتی ہے، حدیثوں میں بھی عورت کا تذکرہ ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ عذاب عورت کرے تب ہی ہوگا، مرد کرے تو نہ ہوگا، مرد کرے گا تب بھی ہوگا، لیکن مرد چونکہ کم کرتے ہیں تو اس لیے عورت نے زیادہ کرنی ہے، ان کا تذکرہ حدیثوں میں کیا گیا جزا فضا کے تعلق سے۔ جزا فضا نام تو سنا ہے، یہ ہوتا کیا ہے نا، واویلا جزا فضا، یہ مردوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی ہوگی، ہو سکتا ہے عورتوں کو بھی نہ سمجھ ہوگی، یہ اپنی اپنی برادری کے نام ہوتے ہیں، ہماری برادری جیسے مہمان برادری ہے، ہمارے ان چیزوں کو بولتے ہیں منہ ڈھکیتی، معلوم منہ ڈھکیتی، یعنی جو جزا فضا کرتی نا اس کو منہ ڈھکیتی ہے، تو منہ ڈھانپ کر یہ وہ اپنا جو بھی حساب کتاب ہے وہ کرے گی، جس کو واویلا کہا جا سکے، جبکہ وہ واویلا کی تعریف پر اترتا ہو، جب واویلا کی تعریف یہ ہے کہ اس طرح وہ مرنے والے کی جھوٹی تعریفیں کر کے رونا آواز سے، یہ واویلا، یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، جھوٹی تعریفیں اتنی ہوتی ہیں، چاہے نماز ایک نہ پڑھتا ہو ولایت مرنے کے بعد اس کے لیے آسان ہوتی ہے، ولایت مل جاتی ہے، چاہے دن میں 10 جھگڑے کرتا ہو، بڑا بے ضرر، کسی کا کبھی دل نہیں دکھایا اس نے، اس طرح کی باتیں سننے کو ملیں گی آپ کو، مر گیا تو جیسے بس وہ تر گیا، سیدھا جنت میں جا کے گرا مرتے ہی، تو یوں کرتے ہوتے ہیں، اتنی یہ جھوٹی تعریفیں جان بوجھ کر اگر کرے گا تو گناہگار ہوگا، حرام، جاننے والا کام ہے، تو یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کے بعد بہت تعریف کرتے ہیں. مرنے کے بعد اس کے عیب نہ بیان کیے جائیں, یہ تو حکم ہے حدیث میں. عام بندے کی غیبت کریں گے تو معاف کرانا اس کی نوبت آ سکے گی, ممکن ہوگا معاف کرانا. میت صد معاف بھی نہیں کرا سکتے تو گیا. تو یہ مردے کی غیبت زندہ کے مقابلے میں سخت ہے, اس کا حکم. تو غیبت تو ہمارے یہاں کم کی جاتی ہے مردے کی, یہ ایک میں نے نوٹ کیا ہے, ایسا کم ہے. لیکن جھوٹی تعریف بہت زیادہ کی جاتی ہے, یہ غلط ہے. بعض بات مردے کی بھی غیبتیں کی جاتی ہیں, ایسا نہیں کہ بالکل ہی نہیں کی جاتی. فوت ہونے کے بعد بھی اس کو نہیں چھوڑتے کہ جو بھی خامیاں اس کو اچھالتے رہتے ہیں, بولا بوری کر دیتے ہیں کرنے والے. ہاں اگر وہ کوئی شرعی اجازت ہے, جیسے ہے یہ بد مذہب جس نے دین کو نقصان پہنچایا, جس کا عقیدہ ہی قرآن و حدیث کے خلاف تھا, تو اس کی کوئی اس طرح کی بات کی تو وہ دوسری چیز ہے. یہ اس کی ساری مطلب تفصیلات پڑھنے کے لیے آپ غیبت کی تباہ کاریاں یہ کتاب پڑھیں, اللہ کرے گا آپ کو اتنی معلومات ہوگی. غیبت جو ہمارے یہاں مطلب بہت زیادہ ہے معاشرے میں, اس سے بچنے کا انشاءاللہ ذہن بنے گا. کیونکہ مشکل یہ کہ معلومات کی کمی کی وجہ سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غیبت ہو رہی ہے یا ہم غیبت کر رہے ہیں, ہوش ہی نہیں ہوتا, یوں پھنس جاتے ہیں. پڑھیں گے معلومات حاصل کر پتہ چلے گا. تو بہرحال یہ کہ عورت روئے تو وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر روئے, یا منہ نہ ڈھکے یعنی وہ جزا فضا واویلا نہ کرے, جھوٹی تعریفیں کر کے پھوٹ پھوٹ کر نہ روئے. جان جان کے آوازیں نہیں, جان جان کے روتی ہیں, گلا بیٹھ جاتا ہے. یہ منہ ڈھکتی ہیں, اس میں بھی اس کی بھی کوئی لوجک سمجھ میں آتی ہے. ہمارے یہ منہ ڈھکتی ہے, اب یہ رو رہی ہے مسکرا رہی, سمجھ نہ پڑے دیکھنے والے کو. اب ساس نے بڑی مشکل سے ستا ستا کر گئی ہے, بازو کا تو ہوتا ہے نا ساس ستاتی ہے, ہر ساس نہیں ستاتی لیکن ستا ستا کر رہی ہے. اب بہو نہ روئے تو یہ باقی جو زندہ ہے نا اس کو جینے نہیں دیں گے کہ ہماری ماں مر گئی, اس کی آنکھ نم نہ ہوئی, یہ خوش ہوئی ہے. تو اس لیے منہ ڈھک کے یہ جو کرنا چاہے کرے, تو اس کو بالکل آوازیں نکالنی پڑتی ہیں, تھوک بھی لگا لیتی ہوگی, نظر آئے گا آنسو. ایک بات موالا کر رہا ہوں, رونا پڑتا ہے, صحیح بات ہے. چاہے محبت نہ ہو نفرت ہو, مرنے کے بعد رونا پڑتا ہے, بہو کو رونا پڑے گا. بیچاری بکیا جو بھی اس کا گھر ہے, گولڈ وغیرہ جو بھی وہ نکلوانا پڑے گا نا جب گھر اگر جانا ہے تو. تو یہ سب کچھ مطلب کرنا پڑتا ہے. یا اگر ساس گئی تو خیر شوہر تو زندہ ہے نا, گولڈ کی ضرورت ہی ہے تو وہ مطلب گھر چلانا ہے نا اس کو, شوہر بھی ناراض ہو جائے گا تو پھر جھگڑے شروع ہو جائیں گے. لیکن ہمارا جزا فضا نہ کرے اس میں بھی, وہ بے شک یعنی کہ رونا آئے تو رو, ورنہ سیریس بیٹھی رہے. اور کیا ہنسنے کی تو ظاہر ہے, ہنسنے کا تو موقع ہی نہیں ہے نا, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. لیکن جھوٹا رونا بھی مناسب نہیں ہے, بعض اوقات تو یعنی ہو سکتا ہے گناہ میں بھی آ جائے کہ دھوکہ دے, کہ جھوٹا اس لیے جھوٹا روئے کہ لوگ سمجھے کہ بڑی محبت ہے اس کو, اس سے دل میں وہ محبت نہیں ہے تو کیا کرے. اب یہ بہرحال ایسے موقع پر اب کوئی مجھے بھی سمجھ نہیں آتی, وہ گھر ٹوٹنے کا خطرہ ہو تو کیا کرے, گھر بھی تو بچانا ضروری ہے. کہ یہ بڑا نقصان ہے تو کیا تھوڑا سا رو لے. تو بعضوں کا تو رونے کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ اور یاد کر کے روتے ہیں, وہ شعر ہے نہر بڑا اچھا شعر ہے کہ آپ نے بھیجا تھا مجھے بہت پیارا تھا. کون روتا ہے کسی اور کی خاطر اے دوست, سب کو اپنی ہی کسی بات پہ رونا آیا. تو وہ کہا جاتا ہے اس پر کہ اپنی ماں کو یاد کر کے رو لے, اپنے باپ کو یاد کر کے رو لے, اپنے پیارے بھائی کو یاد کر کے رو لے, یعنی کچھ یوں مطلب اٹھس اٹھک کر لے. کیونکہ اگر نہیں روئے گی تو گھر خراب ہوگا, شور جھگڑے کرے گا, تیری مطلب آج پتا چلا کہ تو میری ماں سے کتنی محبت کرتی تھی, اب دیکھوں گا میں. معاذ اللہ, ویسے میں ایک وہ عرض کروں کہ ماحول بہت خراب ہے, بہت خراب ہے. لیکن اس میں کوئی میں فقہی مسئلہ یا شرعی مسئلہ نہیں بتا رہا, میں حالات و واقعات کے تحت میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. عمل اسی پر کرنا ہے جو علماء ہمیں فرمائے اور شریعت کا مسئلہ بتائیں کہ اب اس موقع پر کتنی اجازت ملتی ہے کتنی نہیں ملتی. کیونکہ بعض اوقات فتنہ ایسا سر اٹھاتا ہے, فتنے کے خوف کی وجہ سے یعنی واقعی فتنہ ہمیں سمجھ آتی ہے فتنہ ہے, تو اس وقت جھوٹ کی بھی اجازت ملنے کی صورت ہے کہ جھوٹ بھی بولے. اگر جھوٹ بولے بغیر چارہ نہ ہو فتنے سے بچنے کا, ناممکن ہو, تو آپ یہ کہ جھوٹ بول کر بھی فتنے کو ٹال دے. کسی کا عیب پتا چل گیا, عیب, عیب چھپانے کا حکم ہے. اب وہ سچے بولنے سے عیب نہیں چھپا پاتے, تو اب اگر کوئی جاننا چاہتا ہے اس کا عیب, وہ بتانے کی کوئی شرعی طور پر ضرورت نہیں ہے, تو اب عیب چھپانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. کہ مسلمان کی عزت بڑی اہم ہے, لیکن یہاں تو مطلب ہم لوگوں کی حالت یہ کہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر مطلب ڈھکن اٹھاتے ہیں کسی کے اندر عیب ہوتا ہے تو. یعنی یہ نادان یہ نہیں سوچتا کہ یار ایک انگلی جو اٹھا رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے, تو یہ تین انگلیاں اپنی طرف آ رہی کہہ رہی ہے اپنے کو دیکھ تو کیسا ہے. اپنے خود عیبوں سے بھرے پڑے, لیکن اس کا کسی کی, اس کو پول بولتے, اس کی پول کھول دی, یہ عیب کھول دیا, یہ ہمارے عام ہے. حالانکہ عیب چھپانا یہ واجب ہے, کمپلسری ہے, لازم ہے کہ کسی مسلمان کا عیب پتہ چل گیا اور شرعاً عیب کا اظہار ضروری نہیں ہے تو اب چھپانا واجب ہے. بعض اوقات شرعاً ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے آپ سے مشورہ لیا کہ میں اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ 99 کو پارٹنر بنا کر کھا گیا ہے, ابھی سینچری پوری اس سے کرے گا, اور یہ آپ سے مشورہ کرتا ہے یار اس سے میں پارٹنرشپ کروں گا نہیں کروں, آپ کو پتا ہے یہ کھا جاتا ہے مجھ سے, چیٹر ہے, تو پھر یہ اب اس کا یہ عیب بتانا واجب ہوگا. جبکہ آپ مشورہ دے رہے ہیں, تو مشورہ دے رہے ہیں تو مشورہ درست دینا ہوگا. اگر اس میں غلط سلط کریں گے, ملاوٹ کریں گے تو گناہ کروں گے, تو آپ بتا دیں گے بھائی یہ ایسا آدمی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ ایسا اپنا پروٹیکشن بھی لے لیں کہ آپ کا نام نہ بتائے وغیرہ, جو کہ ورنہ وہ دشمنی اور نقصان پہنچائے. اسی طرح کسی نے کہا کہ بھائی فلاں جگہ شادی کرنی ہے, اور اس جہاں وہ شادی کرنا چاہتا ہے وہاں عیب ہے, آپ کو معلوم ہے کہ واقعی ایک عیب ہے جس کی وجہ سے یہ نقصان میں رہے گا, یا یہ آپ پوچھ ہی رہا ہے, تو اب بتانا واجب ہوگا. جبکہ آپ کے مشورے پر یہ موقوف ہے معاملہ کہ اس کو بتانا پڑے گا, تو سچا بتانا, اب عیب بتانا, یہ سب آپ کا کام ہوگا. اس طرح اس کا عیب بتانا, وہ جو چیٹر تھا اس کو, یہ سب آپ کا کام ہے. تو یوں مطلب گنجائشیں ہیں, جسے حدیث پاک میں کہ فاجر کو مشہور کرو, اس کا ذکر اس بات سے کرو جو اس میں ہے, وہ برائی لوگ اسے کب پہچانیں گے. تو جن سے لوگوں کو, امت کو نقصان پہنچتا ہو, تو ایسی ضرورت کے تحت بھی اس کا عیب ظاہر کرنا, یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو ثواب کا کام ہے. تو اس کے مختلف صورتیں ہیں, مگر ہمارے ہاں یہ عیب اس لیے نہیں بیان کیے جاتے, خار بازی بھی کیے جاتے ہیں, یا بالکل بولنے کی خاطر بول رہے فلاں, یوں کر رہے ہوتے ہیں, اور بےچارے کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں. یہ گناہ کا کام ہے, اس سے توبہ کرنی ہے, اور اگر اسی کو صورت ہے تو اس کو بھی معافی مانگ کر راضی کر رہا ہے اس کے دل میں. یعنی یہ میں نے دیکھا ہے, صحیح بولتا ہوں, میں نے ایسا دیکھا ہے کہ دماغ کام نہیں کرتا. بعض اوقات کہ کسی کا عیب پتہ چل گیا, اس نے توبہ کی, اعتراف ہے, یعنی ایسے میں نے ایسے مشورے اٹینڈ کیے, توبہ کی, سب کچھ اعتراف ہے, لیکن اب وہ پریشان ہو کر بول رہا ہے کہ یہ میری اس بات کو یوں یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے توبہ کر دی, ان کو پتہ ہے, سب کے سامنے توبہ کی, غلطی تھی میری, میں نے کی تھی, اور غلطی بھی بہت مایوب سی غلطی تھی کہ آدمی سنے تو کان پکڑ لے, ایسی غلطیاں. لیکن یہ ہمارے نادان دوست جو ہوتے ہیں بعض, پھر بھی باز نہیں رہتے. ایسے شخصوں کے لیے یہ وعید ہیں کہ جو جس نے توبہ کر لی اپنے گناہ سے, اور اس کے باوجود جو اس کو شرمندہ کرے گا, آر دلائے گا, تو مرنے سے پہلے, یہ اس سے پہلے نہیں مرے گا جب تک یہ خود اس گناہ میں, اس برائی میں نہ پھنسے. حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے. تو ہماری شریعت جو ہے ہمیں محبتوں کا درس دیتی ہے, نفرتیں مٹا رہی ہے, محبتیں بڑھا رہی ہے. ہماری نفرت کس سے؟ جو اللہ رسول کا دشمن ہے ہماری اس سے نفرت ہے, جو اللہ رسول کے راستے سے دور کرتا ہے وہ ہمارا دشمن, جو ہمیں عقیدے, ہمارے جو قرآن و حدیث کے عقیدے ہمیں جو علماء اشکان اصول سنی علماء نے سکھا, ان سے جو دور کرتا ہے یقیناً وہ ہمارا دشمن ہے. جو صحابہ اہل بیت کا دشمن ہے وہ ہمارے مطلب پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے, ہمیں سے کیا لینا دینا بھائی, تو وہ ہمارا دشمن ہے. باقی رہا کہ ہمارے جو مسلمان بھائی عاشقان رسول جو ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں, اور ہم مطلب ان کے ساتھ اس طرح رہنا ہے کہ تن واحد کی طرح, ہے نا, یہ انگلی ہے یا انگوٹھا ہے یا چھوٹی انگلی ہے, یہ ساری انگلیاں ہیں تو ہمارے ہاتھ کی نا یار, سب کا ایک اپنی جگہ پر اکرام ہے, احترام ہے, سب کی اپنی جگہ پر ایک ویلیو ہے, ایک بھی اس میں سے مائنس ایک کا اوپر کا ٹوپ کا بھی, یہ ٹوپ کا میمنی میں بول دیتے ہم, یہ اس کا بوٹکا بھی بولتے ہیں, کیا بول پورا, اردو میں پورا بولتے ہیں. ایک پورا بھی اگر ان دس پانچ انگلیوں میں 15 پورے ہیں, ایک پورا بھی جدا ہو گیا, یہ ہمارا پورا ہاتھ جو ہے نا ایک طرح سے بےچارا پریشان ہو جائے گا, بدنما ہو جائے گا نا, ایک بھی اس کا بوٹکا اتر گیا پورا اتر گیا. تو یہ سب کے آپس میں کیسی محبت ہے. اچھا اس طرح سارے اعضاء بدن کو لے لیں, باڈی پارٹس کو, ہاتھ پاؤں سر دل کلیجی جو بھی ہے, یہ سب کا آپس میں یونٹی ہے. کوئی کسی کا برا نہیں چاہتا, کوئی کسی کا نقصان نہیں چاہتا, کہ ایک بھی اس میں مائنس ہوا سارا بدن جو ہے نا اس کا درد محسوس کرے گا, اس کی تکلیف, اس کی جدائی محسوس کرے گا. یہ بدن میں ہمارے لیے کتنی عبرت ہے. اور ہم یار جو کہ ہم مسلمان ہیں, ہم بھی جسم واحد کی طرح ہیں, لیکن ہم یار ایک دوسرے کو اپنا باڈی پارٹ سے بھی کمتر سمجھتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں ان کی عزتوں کے خلاف. حالانکہ میرے آقا مکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف سے اشارہ کر کے فرمایا کہ مسلمان کی عزت, مسلمان کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے, مسلمان کی عزت کعبے سے بڑھ کر ہے. اور ہم لوگ ہیں کہ مسلمان کی عزت کو یوں اچھال دیتے ہیں, ادھر اچھالی, اس کے سامنے پول کھولے, اس کے سامنے اس کے عیب کھولے. ہم اگر ایک دوسرے کے عیب کھولنا بند کر دیں نا, یقین مانے ہمارا معاشرہ جو ہے نا مدینے کی طرف دوڑنا پڑے بلکہ اڑتا ہوا چلا جائے آقا کے قدموں میں جا کر. نہیں اتنا امن و سکون قائم ہو جائے, لیکن بس یہ ہے ہی نہیں یار, ایک دوسرے کو اچھال رہے. اب تو سوشل میڈیا پر اچھالتے ہیں ایک دوسرے کے, کوئی ایپ کوئی پول پتا چل جائے, خالی سن لی اور بڑا لڑ شروع ہو گیا, اور پھر بعد میں چلا پتا کہ بھائی ایسا تو نہیں ہے وہ آدمی, اور چلا دیا, کسی کو کچھ بنا دیا, کسی کو ٹھگ بنا دیا, کسی کو چیٹر بنا دیا, کسی کو چور بنا دیا, کسی کو ڈاکو بنا دیا, کسی کو ڈھونگی بنا دیا, کسی کو مطلب ڈرامہ باز بنا دیا, بنا رہے ہوتے. حالانکہ کسی کے پاس عام طور پر دلائل بھی نہیں ہوتے, بنا رہے ہوتے. حالانکہ اگر سنی بھی بات بھی کر دی تو اس یہ بھی گرفت ہے, حدیث پاک میں کہ جو سنی سنائی بات کسی کے سامنے بیان کر دے, سنی سنائی بات کسی کے, یعنی کسی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کسی کے آگے بیان کر دے, سنی سنائی بات تحقیق نہیں. اب کون سی بات یہ پھر وہ الگ صورت ہے, لیکن یہ عیب اچھالنا یہ تو انڈر چھوڑے گا, مطلب سنی سنائی بات میں کسی کا عیب کیسے اچھالیں گے, اس کی اجازت کیسے ملے گی. یہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں, ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے. مسلمان کے تعلق سے زبان کھولنے سے پہلے 112 بار سوچنا چاہیے کہ کہیں میری بھول تو نہیں ہو رہی, کہ اگر آج میں اس کے عیب کھولوں گا, اگر میرے رب نے میرے عیب کھول دیے میں کہاں کھڑا ہوں گا, میرا کیا بنے گا. اور جب رب کسی کو رسوا کرنے پر اگر ناراض ہو جائے اور اس کا مطلب قہر نازل ہو اور رسوا کرنے پر وہ چاہے, تو پھر بندہ کہاں رہے گا یار, کہاں ٹھہرے گا. یہ بھی مطلب اس کے بھی واقعات ہیں دنیا میں ہی, بعض اوقات ایسے معززین جو ہیں جن کی عزتیں ہیں, جن کے احترام کیے جاتے ہیں, بعض اوقات ایسی ذلت و خواری ان پر سوار ہوئی ہے کہ آدمی تھو تھو کرے. اللہ سے ڈرنا چاہیے, میں نہیں کہ آج میری بہت عزت ہے, لوگ میرے لیے مطلب یوں کرتے ہیں, میرے یوں کرتے ہیں, یوں عزت کرتے ہیں, یوں احترام کرتے ہیں. کبھی بھی آدمی بھولے نہیں, اپنے رب کو بھولے نہیں, کہ جس رب نے عزت دی, اگر تم نے کچھ 19-20 کیا, مغروری آئی, تکبر کیا, تو وہی اگر تمہاری عزت لے لے گا تو منہ دکھانے سے نہیں رہو گے. جس کی نہیں تھی اس کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی, جس کی تھی اس کی گئی اس کو پرواہ ہوگی. اب میرے جیسے کا جیب خالی ہو ہے نا, آپ کو جیب کٹ جائے اور تسبیح بال فرض میری جیب کٹ گئی, تسبیح نکال لی ہے کر کے, میں تو یعنی بولوں گا کہ اس کی ناک کٹی, اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, تسبیح کرے رہ گیا, اس نے مسجد دیکھی ہوتی تو یہ کیوں مطلب جیب کاٹتا, وہ تسبیح اس کے کس کام کی. اور اگر کوئی 1 لاکھ روپے تنخواہ لے کر نکلا ہو بےچارا گھر سے اور اس کی جیب کٹ جائے, اس کے آنسو نہیں رکیں گے, یار اب مہینہ چلاؤں گا کیسے گھر, گھر میں منہ کیا دکھاؤں گا. تو صدمہ کیوں ہوا کہ اس کے بعد تھے تو صدمہ ہوا نا, اور میرے پاس تسبیح تھی, رقم نہیں دیجیے اتفاق سے, تو وہ مجھے صدمہ نہیں ہوگا. تو جس کے بعد عزت تھی اور گئی صدمے سے چور چور, جس کے بعد تھی نہیں نارمل تھا اس کے ساتھ کچھ ہوا تو اس کو صدمہ اتنا نہیں ہوگا. الا حضل قیاس, اس طرح کوئی سرمایہ دار روڈ پہ آ جائے گا, پارٹ فیل ہو جائے گا, آٹھ پہلے ہو بھی جاتے ہیں بعض بات دولت کی وجہ سے، غریب فٹ پاتھ پہ سویا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، بے فکری سے سویا ہوا ہے، مالدار نیند کی گوڑیاں کھا کر نیند نہیں آ رہی بےچارے کو، ٹینشن ادھر پھنس گیا مال ادھر پھنس گیا، اور ادھر سے آ رہا تھا وہ رک گیا، گوڈاؤن میں آگ لگ گئی تو فلاں پیسے دبا کے بیٹھ گیا، یہ ٹینشن میں بےچارے کو، اتنا ٹیکس آ گیا ہے، ٹیکس بازو کا آ جاتا ہے، یہ بھی ہارٹ فیل کے کیس پتا ہے مجھے، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
مرشد میرے امیر اہل سنت آپ پر قربان میں آپ پر قربان، مرشد میرے امیر اہل سنت آپ پر قربان میں آپ پر قربان.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى.
يا لا بابا جو بخش دے، يا لا جنان شورا جو بخش دے،
ہم نے آنکھوں تیرے گا نہیں ہے بغیر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اسلامی زندہ باد، اسلامی زندہ باد.
یہ میں آپ کو معلوم لوگوں کے میں سناتا ہوں. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء.
میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار.
میرا بابا جان سے یہ سوال ہے کہ بچوں کو کس عمر میں نماز شروع کرنی چاہیے؟ میری دعا دیجیے، میں آپ سے قرآن عالم دین مفتی بنوں.
بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو اس وقت نماز اس پر فرض ہوتی ہے، اور بالغ ہوتا ہے لڑکا 12 اور 15 سال کے درمیان اور لڑکی 9 اور 15 کے درمیان. اس کے بلوغ کے آثار نشانیاں اس کی ہیں جس سے بالغ یا بالغہ ہوتے ہیں، اور اگر نہ ہو نشانی ظاہر تو اب یہ کہ لڑکی ہو یا لڑکا، جیسے ہی 15 سال پورے ہوں گے ان کے تو بالغ ہو جائیں گے. اچھا، اب 15 سال یہ انگلش حساب سے نہیں بلکہ اسلامی سال سے، جیسے اس وقت اسلامی سال چل رہا ہے ذی قعد، یہ یاد بھی نہیں ہوتا ہے، 12 مہینے کے نام بھی افسوس کہ یہ اپنا ماشاءاللہ دعوتی صاحب ایک ماحول ہے اس میں تو ایک تعداد کو یاد ہوتا ہوگا لیکن جنرل پبلک کو یاد نہیں ہوتا، بھلے دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو سود نہیں ہوتی. تو یہ ذی قعد یہ مہینہ ہے، ذی قعد شریف، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، ذی قعدۃ الحرام اس کو بولتے ہیں، نہ حرمت والا مہینہ، لیکن میں ذی قعد شریف بولنے لگا ہوں، یہ اتنا سارا عوام بول نہیں پاتی اصل. پھر بعض بعض حرام میں سوال آئے اسے، یہ حرام وہ حلال کے مقابلے پہ حرام سمجھتے ہیں، تو یہاں یہ مراد نہیں ہے. بیت الحرام، مسجد الحرام ہی تو مشہور ہے آج کل، تو اور مطلب یعنی کہ وہاں پروانوں کا ہجوم ہوگا، حج کا آ گیا نا سیزن، تو مسجد الحرام انہیں حرام سے برا دیا، حلال حرام والا حرام نہیں ہے بلکہ حرمت والا مہینہ، حرمت معنی عزت احترام والا مہینہ. تو تو یوں مطلب یہ کہ یہ ذی قعدت الحرام ہے، چار مہینے حرمت والے، قرآن کریم میں چار مہینوں کا تذکرہ ہے حرمت والے. تو ان چار مہینوں کے بھی اپنے فضائل ہیں، اور وہ چار مہینے کون سے ہیں؟ قزائن العرفان میں ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور ایک جدا رجب. عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان میں قتال یعنی ان چار مہینوں میں جنگ حرام جانتے تھے. اسلام میں ان مہینوں کی حرمت و عظمت اور زیادہ ہو گئی ہے. تو یوں مطلب یہ مہینہ جو ہے یہ ذی قعدت الحرام یہ بھی بڑا مطلب مبارک مہینہ ہے، اور اس میں بھی روزوں کے بھی فضائل ہیں کہ حرمت والے مہینے میں جو چار حرمت والے مہینے ان میں مطلب روزے رکھنا، اس میں مطلب تین روزے رکھے تو دو سال کے روزوں کا ثواب ہے غالباً، روایت نہیں ملتی ہے، مل جاتی تو عرض کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ بچہ جو ہے وہ بالغ جو ہوا تو وہ اسلامی مہینے کے حساب سے ہوگا، اور ہم مسلمان ہیں، ہم کو بارہ مہینوں کے نام یاد ہونے چاہیے. تو میں نے کہا ذی قعدہ شریف میں بولتا ہوں، ذی قعدہ الحرام میں ایک تو کنفیوژن، چلو وہ بھی سمجھے اپنے کہ محرم الحرام وہ محرم شریف، یہ شریف آسانی سے زبان پہ آتا ہے، تو یوں میں کوشش کرتا ہوں کہ الفاظ آسان سے آسان دوں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے ماہ حرام میں تین دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ یعنی سیٹرڈے کے روزے رکھے، اس کے لیے دو سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. تو تین روزے اس مہینے میں رکھنے، دو سال کا ثواب، سست سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے انشاءاللہ. تو یہ تین روزے جس مہینے میں بھی رکھیں گے نا، یعنی کہ رجب شریف یہ تو الگ ہے، باقی تین مہینے کنٹینیو ہیں، ذی قعدہ، ذوالحج، یہ حج کا مہینہ ذوالحج اور محرم، یہ تینوں کنٹینیو ہیں. تو ان تین اور رجب ان چار مہینے میں کسی بھی مہینے میں تین روزے رکھیں گے تو دو سال کا ثواب، چاروں مہینے میں رکھیں تو انشاءاللہ چاروں میں دو دو سال کا ثواب عطا کر دے گا اللہ. تو یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، تو ہے کوئی یعنی کہ اگر ذہن بنتا ہے اور نیت ہو تو ہاں، ورنہ نہیں، دل میں ہو کہ میں نے رکھنا ہے تو نیت کر لیں کہ میں انشاءاللہ تین روزے، کم از کم تین روزے، زیادہ بھی جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. تو میری اصلاح اعمال والی مجلس سے مشورہ تو نہیں ہوا، لیکن یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ اس کی بھی کارکردگی اگر یہ قبول کر لیں گے تو یہ بھی ہم بیان کرتے رہیں گے ہفتے ہفتے کو، تو جذبہ ملے گا. تو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟
لبیک انشاءاللہ الکریم.
یہ لبیک تو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ احرام باندھ کے؟
جی اس کی کارکردگی لیں گے.
سمجھے نہیں ہو، کارکردگی انشاءاللہ، یعنی لبیک بنا، جی ہاں ویسے کر، آج کل لبیک پڑھنے کے دن ہے نا، ابھی مبلغ نے پڑھائی بھی تھے میرے آنے سے پہلے لبیک، اللہم لبیک پڑھ رہے تھے، بڑا اچھا لگتا ہے یہ، وہ بڑی یعنی کہ یہ کلمہ آتے سے سارا سال جب بھی پڑھے نا تو مکہ مدینہ یاد آ جائے لبیک. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ہاں جی، تو وہ لبیک فرماتے، کوئی یاد فرماتا تو صحابہ کرام میں بھی یہ تھا، اولیاء کرام میں بھی ملتے ایسے واقعات کو لبیک یعنی جی ہاں، تو ہمارے یہاں بھی بولتے ہیں اس طرح لبیک، تو اچھی چیز ہے مطلب جبکہ کسی کو تشویش نہ ہو تو لبیک بولنے میں ماحول میں اپنے بولتے ہیں لبیک، لیکن یہاں تھوڑی تشویش مجھے ہوتی ہے کہ انشاءاللہ کی جگہ لبیک بولنے لگے. اللہ وام و کل نام، یہ میں نے بالکل نوٹ کیا کہ جا بھائی آپ کو یہ کام کرنا ہے لبیک، یہ لبیک نہیں انشاءاللہ، یہ لبیک ہے تو یہ لبیک لکھ کر مجھے بھیج دیں گے کام لبیک، آپ کو بھی تجربہ ہوگا لبیک لکھ کر اپنے سامنے بھیج دیتے ہیں،
لبیک کے ساتھ اگر انشاءاللہ لکھا ہو تو،
ہاں تو صحیح ہے، بلکہ جی لبیک یوں بھی لکھتے ہیں، لفظ جی ساتھ کر دیتے ہیں، یہ بھی بے دکا ہے کہ جی اردو لفظ ہے، لبیک عربی لفظ ہے، چلو چلے لیکن لبیک کافی اور جامع ہے، اب پتہ نہیں جی کہنے سے سنت رہا یا نہ رہا، جی لبیک کہنا سنت تو نہیں ہے، ہاں کی جگہ پر جیسے کہ کسی نے بلایا آپ تو لبیک جواب دیا، تو یہاں انشاءاللہ لبیک کا تو ٹھیک ہے، لفظ انشاءاللہ کا موقع ہی ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ الکریم، تو یہاں لبیک جو بھی ہو موقع کی مناسبت سے ہو،
اوور آل بھی دیکھا جاتا ہے کہ انشاءاللہ کا عموماً جب واٹس اپ پر جب ریپلائی کرتے ہیں نا اس میں انشاءاللہ کہنے کا رجحان دیکھا گیا ہے کہ یہ کافی کم ہوتا ہے، اسپیشلی جو رومن میں لکھ کر جو ریپلائی کرتے ہیں نا اس ان کو بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ اس کا لفظ کم استعمال دیکھا گیا ہے، جی آ جاؤں گا، اب نیچے انشاءاللہ نہیں لکھیں گے، کر لوں گا انشاءاللہ نہیں لکھیں گے، اس طرح کے جو آگے کے کرنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ یہ لفظ انشاءاللہ کا آئندہ کے لیے تو دیکھا گیا ہے کہ اس طرف توجہ کم ہے،
آپ بولتے آپ کے اطراف میں بولتے ہوں گے انشاءاللہ، میرے اطراف والے تو انشاءاللہ بولتے بھی نہیں ہیں، وہ ڈن کرتے ہیں کہ کر لوں گا، تو یہ نہ لکھتے نہ بولتے انشاءاللہ بالکل بہت کم ہو گیا، یہ تو تھوڑا بہت سمجھاتے رہتے ہیں تو کچھ نہ انشاءاللہ بول رہے، ورنہ باہر ماحول میں تو دعوت اسلامی ماحول سے بالکل باہر اور بھی کم ملے گا انشاءاللہ نہیں بولتے،
یا سیدی
جنرل پبلک انشاءاللہ نہیں بولتی، نہ عیسائی بھائی بولتے ہیں نہ عیسائی بہنیں بولتی ہیں، تھوڑے تھوڑے لوگ بولتے ہیں انشاءاللہ، تو اس کی عادت بناؤ، یہ آپ کو پتا ہے انشاءاللہ جو اس کا موقع ہے، جب انشاءاللہ کہنا موقع ہے تو یہ سنت ہے انشاءاللہ کہنا، سنت کی نیت سے کہ انشاءاللہ، اب اس کے معنی بھی پتا ہونے چاہیے، معنی پتا نہیں ہے یہ پرابلم ہے، انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو، دیکھو تیرے میرے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہونا، ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا، تو انشاءاللہ کہنے کے جو مواقع ہیں انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، کہ نہ ہوتے ہوتے رب کی رحمت سے ہو جائے گا، اس کے کرم سے انشاءاللہ کا، کہ آپ نے وہ یاجوج ماجوج کا واقعہ اگر سنا ہو تو قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے کہ وہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں روز اور ادھوری چھوڑ دیتے ہیں،
یہ حدیث یہ کتاب روایتوں کے اندر مذکور ہے،
تفسیر سیرت الجنان سے عرض کر رہا ہوں میں کہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے سے متعلق ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو کھودتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ یہ دیوار سدے سکندری نا حضرت سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ نے جو دیوار بنائی تھی وہ دیوار مطلب وہ اس کو یہ ان یاجوج ماجوج کو انہوں نے قید کیا ہوا ہے اس میں، تو یہ اس کو ابھی روزانہ توڑ رہے ہیں، تو یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو کھودتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب اسے توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے واپس چلو باقی کل توڑ لیں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اسے پہلے سے بہتر کر دیتا ہے یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی، اور اللہ تعالی انہیں لوگوں پر بھیجنا چاہے گا تو ان کا سردار کہے گا واپس لوٹ جاؤ انشاءاللہ کل تم اسے توڑ ڈالو گے، یہ بات وہ استثناء یعنی انشاءاللہ کے ساتھ کہے گا، دوسرے دن جب وہ واپس آئیں گے تو اسے ویسے ہی پائیں گے جس طرح چھوڑ کر گئے تھے، چنانچہ وہ اسے توڑ کر باہر لوگوں پر نکل آئیں گے، تو یہ حدیث شریف کا تو حوالہ ترمذی شریف کتاب التفسیر باب ومن سورۃ الکہف جلد 5 صفحہ نمبر 104 حدیث نمبر 3164، تو انشاءاللہ کہنے سے بھی نہ ہونے والا کام بھی ہو جاتا ہے رب چاہے تو ٹھیک ہے، تو اس کی سب کوشش کریں، عادت بنائیں، بچوں کو بھی سکھائیں انشاءاللہ. اچھا پھر انشاءاللہ صحیح تلفظ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ نہیں، انشاءاللہ 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 یہ عادت ڈالیں کہ درست ہوئی. تو ذکر اللہ اور یہ قرآنی لفظ ہے انشاءاللہ، قرآن کریم میں حدیثوں میں.
حضور آپ نے فرمایا کہ جہاں انشاء اللہ کا موقع ہو وہاں کہیں. اب مسئلہ یہ کہ ہم کبھی ماضی کی بات کرتے ہیں، آپ نے یہ کام کیا تھا انشاء اللہ، اب وہاں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. تو بعض اوقات لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ماضی کے معاملے پہ نہیں مستقبل کی کسی بات پر کہنا ہے، تو اس کی بھی اگر تھوڑی سی تربیت ہو جائے.
یہ کرتے ہیں بالکل، ماضی میں بھی کچھ کام ہوا تو جو زیادہ بولنے والے پھر یوں بےچارے یا تو یہ، مگر یہ بولتے ہیں ہم جیسوں کے سامنے، ہم جیسوں کے سامنے ان کو امام یاد آتے، بعضوں کو وہ خوبصورت ٹوپیاں یاد آتی ہیں پہن کے آئیں گے، عوام میں کچھ نہیں ہوتا. اچھا بچہ آئے گا تو اپنے سامنے آئیں گے تو سلام کرو، دوسروں کے سامنے نہیں کریں گے. یہ ہوتا ہے مطلب مذہبی لوگوں کے سامنے یہ کرتے ہیں اس طرح. انشاءاللہ جزاک اللہ بھی تھوڑا سنبھل سنبھلا کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ورحمۃ اللہ تک یہ اپنے کو بولتے ہیں، بعد میں دوسروں کو تو پتہ نہیں سلام بھی کرتے ہی نہیں کرتے. وہ اٹک اٹک کے وبرکاتہ تک بعض لوگ پہنچتے ہیں سلام کرتے ہوئے اور جواب دیتے ہوئے. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی کی عادت نہیں ہے، آج پریکٹس شروع کی ہے اس نے. تو یہ ہوتا ہے. تو ماضی میں انشاءاللہ کہنے کے بھی مواقع ہوتے تو ہیں، جیسے کہ وہ احیاء العلوم میں کہ روزہ رکھا، کل کا روزہ رکھا تھا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یا آج بھی رکھا ہے یا روزہ رکھا تھا انشاءاللہ میں نے روزہ رکھا تھا. اس کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے کہ روزہ روزہ جب ہی ہے جب قبول ہوا ہو. اب روزہ قبول نہیں تھا تو وہ روزہ رہا نہیں ہے نا، تو اس لیے انشاءاللہ میں نے کل روزہ رکھا تھا، انشاءاللہ میں نے اس رمضان کے پورے روزے رکھے تھے تو قبول ہوئے تو روزے، ورنہ نہیں. یہ لیکن عوام کو سمجھانا مشکل ہے، عوام لڑائی کرے، خواص بھی مزہ کر دے گا کہ کیا نئی نئی باتیں لے کر آ جاتے ہو، مطالعہ نہیں ہوتا اصل. تو احیاء العلوم میں نے پڑھا ہے اصل یہ، لیکن اس کی لوجک بتانی پڑے گی، حکمت بولنے کی. یہ قبول ہوا تھا تو روزہ، نہیں ہوا تھا تو روزہ نہیں. اب قبول ہوا نہیں کہو تو اللہ کو پتا، آپ کا اجتماع بڑا کامیاب ہو گیا، کیا رش بہت تھا. یہی ہم لوگ کامیابی کی دلیل یہ بولتے ہیں، کوئی رش نہیں ہے، لیکن حقیقت میں تو پتا چلے گا مرنے کے بعد یہ کامیاب ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. ابھی کیا پتا، ابھی گیدرنگ دیکھ کر ہم پھول جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں کہ بہت کامیاب ہو گیا. حقیقت میں تو کامیاب اسی وقت جب رب نے قبول کیا، چاہے وہ لاکھ نہ ہو، دس بندے بیٹھے تھے آپ نے بیان کیا اور رب کو یہ پسند آ گیا، یہ ہے کامیاب. اور لاکھ میں اگر رب راضی نہیں ہوا ہے، آپ نے نمائشی انداز اختیار کیا ہے، شوشا کیا ہے، مجھے وہ جھوٹے مبالغے اور پتا نہیں کیا کیا بیان میں وہ دکھاوے اور ریا اور بے جا سے مطلب یعنی کہ لد کر آپ نے بیان کیا اور شور مچ گیا، نعرے لگ گئے، لوگ رو رہے دھو رہے، کامیاب نہیں ہے. آپ کی نیت خراب تھی، کم از کم آپ کامیاب نہیں ہیں. جو آپ کے بیان سے نفع اٹھا رہے ہیں وہ بھلے کامیاب ہیں، جن کو رب کامیاب کرے گا، آپ تو ناکام ہیں. آپ نے تو ریا کے لیے کیا ہے، دکھاوے کے لیے کیا ہے، یا کوئی نہ کوئی ذاتی مفاد تھا، رب کے لیے نہیں کیا. تو یوں مطلب صورتیں بن جاتی ہیں، تو اس لیے وہ اللہ قبول کر دے بس کامیاب ہوئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
گلگت میں ماشاء اللہ اچھی تعداد اسلام بھائیوں کی جمع ہے، اور پشاور میں بھی ماشاء اللہ ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. اگر اسی طرح کوشش جاری رکھی جائے گی تو اللہ پاک نے چاہا تو ہر ہفتے مدنی مذاکرہ اجتماعی طور پر جمع ہو کر بھرپور تعداد میں دیکھنے کی سعادت ملتی رہے گی. ماشاءاللہ
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جواب دیجئے
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد
لبیک
پہلا ہی سوال اتنا مشکل ہے کہ دیکھو کون جواب دے سکتا ہے. آج جس نے چار حج کر لیے ہوں گے تو شاید وہ بتا دے. کعبہ شریف کے چاروں کونوں کے نام کیا ہیں؟
واہ
ٹھنڈے ہو گئے, کوئی بھی ہل نہیں رہا, ہل رہا ہے. ایک نے ہاتھ اٹھایا, یہ بھی بولے تو پتا چلے کہ درست بھی ہے جواب یا نہیں. آپ بھی ہیں, ایک بھائی اور بھی, ماشاء اللہ.
جی اسلام میں موجود ہیں, یہ نام بتائیں گے انشاءاللہ مدنی فیس بھی دیں گے ساتھ ہی.
واہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد آصف عطاری کراچی.
مدنی فیس
جو مرشد فرمائے.
امامت سجا لو یار
انشاءاللہ عزوجل. رکن عراقی, رکن شامی, رکن یمانی, رکن اسود.
جواب درست ہے.
انہیں بہت ہی پیاری کتاب 786 نصیحتیں امیر اہل سنت کی, یہ پیش کی جا رہی ہے.
عزوجل 26 گھنٹے میں پڑھنے کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عزوجل.
انشاءاللہ الکریم, اور اللہ کرے گا اب مستقل امامہ شریف کا تاج بھی سجا رہے سنت کی نسبت سے. اللہ کرے, اللہ کرے. جب مقام ابراہیم کہاں واقع ہے؟ دو چار کو پتا ہے, تھوڑے تھوڑوں کو پتا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مقام ابراہیم مطاف میں خانہ کعبہ کے پاس واقع.
جواب درست ہے. یہ سارے جو رفیق الحرمین کے شروع میں, شروع کے کچھ صفحات میں اصطلاحات لکھی ہوئی ہیں, ان میں یہ چیزیں ہیں. جو سوال
مدنی فیس انشاءاللہ یہ ہے کہ مدنی قافلے میں انشاءاللہ سفر کروں گا.
تاریخ اور دن بھی بتا.
24, 25, 26, 27 میں, یہ آخری کا جو اس مہینے کا آخری جمعہ ہے, ہفتہ اتوار ہے.
ماشاءاللہ.
بے صاحب مغفرت کی دعا کر دیں.
ماشاءاللہ. اسی کات کے تین روزوں کی نیت بھی فیس میں دینے کی اجازت ہے.
انہیں دعوت اسلامی کا ماہانہ میگزین فیضان مدینہ یہ پیش کیا جا رہا ہے.
سبحان اللہ. جبل احد کہاں واقع ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جبل احد مدینہ منورہ میں ہے.
جواب درست ہے.
مدنی فیس کہاں ہے؟
انشاءاللہ الکریم 3 دن کے مدنی قافلے کی نیت کرتا ہوں.
یہ تو ہر مہینے کرنی ہوتی ہے. دعوت اسلامی والوں کو سفر اس کے ساتھ ہر مہینے کا ہو رہا ہے. کرتا ہوں بھی, کب کریں گے, کتنے سال کے بعد کریں گے, کوئی وضاحت نہیں.
اسی انشاءاللہ اسی مہینے کے آخری میں
انشاءاللہ
الکریم.
اچھا جبل ہے یہ, جبل احد شریف. اب تو اگر مدینہ پاک میں ہے وہ جو بھی مطلب ہے کہ فی الحال جو انتظام یا جو بھی نظام ہے اس کے تحت, حقیقت میں مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ, یعنی اب جو یعنی مسجد نبی اب جو موجود ہے نا, جس توسیع اس میں ہوئی نا ایکسٹینشن, تو یہ پورا جو قدیم مدینہ تھا پرانا, یہ پورا مدینہ مسجد نبی ہے. مسجد نبوی سے باہر جو ہے نا, یہ مدینہ اس دور کا مدینہ نہیں ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. یہ قدیم مدینہ ہی ہے, لیکن اب چونکہ وہ ایک نظام بنا ہوا ہے تو اس سے توسیع ہوتے ہوتے مدینہ شہر یوں ظاہری طور پر وسیع ہو گیا, ورنہ تو مدینہ تو بہت بڑا عظمت میں, دنیا کوئی شہر سارے شہر مل کر بھی مدینہ کے برابر نہیں ہو سکتے. تو اب یہ کہ جبل احد بھی یوں مدینے میں ورنہ نہیں. دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ کون سا ہے اور کہاں واقع ہے؟ یہ تھوڑا مشکل ہو گیا تھا. اچھا پتا ہے, بس دو چار ہاتھ اٹھے.
جو کچھ ہے ہم نے پایا مدنی مذاکرے میں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
راشد علی عطاری, درجہ تخصص فی الفقہ سال اول.
ماشاءاللہ پھر مدنی فیس بھی ساتھ میں
جی انشاءاللہ عزوجلہ ماہ ذی قعدہ الحرام کے 3 روزوں کی نیت کرتا ہوں
انشاءاللہ مدنی قافلے بھی
جی انشاءاللہ جدول کے مطابق سفر کروں
انشاءاللہ
دنیا کا سب سے قدیم پہاڑ جبل ابی قبیس ہے جو کہ مکہ شریف میں واقع ہے
جواب درست ہے
انہیں بھی ماہنامہ فیضان مدینہ پیش کیا جا رہا ہے
سبحان اللہ اور اللہ پاک کے جواب دیجئے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کن 2 صحابہ کے مزار ہیں یہ تو سب کو ہونا چاہیے معلوم لیکن سوچ سمجھ کے جواب دینا سوال نازک بھی ہو سکتا ہے بھول نہیں ہونی چاہیے اس میں جواب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
میرا نام ارتضا اتاری ہے میں جامعۃ المدنی فیس انشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے جدول کے مطابق مدنی قافلہ جواب حضرت سیدنا اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جواب درست ہے
انہیں بھی ماہنامہ فیضان مدینہ تحفے میں تن پیش کیا جا رہا ہے
ماشاءاللہ
امیر اہل سنت ہمارے ساتھ جامعۃ المدینہ گرلز کی بچیاں بھی ہیں اور دار المدینہ کلفٹن کیمپس کے بچے بھی ہیں اور یہ کچھ لے کے بھی آئے ہیں آپ کے لیے اسال ثواب بھی لے کے آئے ہیں اور کچھ کارڈز وغیرہ بھی لے کے آئے ہیں
کیا بات ماشاءاللہ
اور کثیر کافی تعداد میں ان کے ماشاءاللہ سرپرست وغیرہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں
کیا بات ہے
دکھائیں آپ کے کارڈ پر یہ دیکھیں موسم حج کا ہے ماشاءاللہ تو ایک التجا ہے حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ
آمین
ان کے کارڈ پر ہے سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں
کیا بات ہے
یہ ایصال ثواب ہے آپ کے لیے یا سلامو 50,000 مرتبہ
ماشاءاللہ
درود پاک 50,000 مرتبہ
کیا بات
کلمہ طیبہ 32,000 مرتبہ
سبحان اللہ
مختلف صورتیں 302 مرتبہ اور قرآن مجید 8 مرتبہ
ماشاءاللہ
یہ سارا آپ کو ثواب پیش کیا گیا ہے
ماشاءاللہ
اذن جس کو ملا وہ مدینے چلا کہہ دو مرشد چل مدینہ اور یہ دار المدینہ کے بچے ماشاءاللہ امیر اہل سنت اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ جو نئی کتاب آئی ہے کتاب امیر اہل سنت کی 786 نصیحتیں اس میں سے کچھ نصیحتیں ماشاءاللہ لکھ کر اور یہ کارڈ پر لائے ہیں فرمان امیر اہل سنت تہجد پڑھنے والے کے چہرے پر نور ہوتا ہے ایک اور فرمان نماز سے نہ بولو کہ مجھے کام ہے بلکہ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے ہمیں ہر آزمائش پر صبر اور نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے بہت پیاری نصیحت مسجد کی سجاوٹ لائٹوں سے نہیں نمازیوں سے ہوتی ہے اور یہ ماشاءاللہ بہت پیارا نعرہ محمد مصطفیٰ ماشاءاللہ اور یہ ایصال ثواب آپ کے لیے کھولیں اسے کھولیں بیٹا ماشاءاللہ قرآن پاک 5 مرتبہ درود پاک 35,000 کلمہ طیبہ 1,000 مدنی مذاکرہ دیکھنے کی نیت 12 اخلاق سنوارنے کی نیت کرنے والیوں کی تعداد 26 نیک اعمال پر عمل بڑھانے اور روزانہ پابندی سے جائزہ کرنے کی نیت 26 اللہ پاک کی رضا کے لیے کم کھانے کی نیت کرنے والیاں 25 مدنی کورسز کی نیت 12 سوشل میڈیا استعمال نہ کرنے کی نیت 12 اور یہ نیک اعمال کی نیت انہوں نے کی ہے ماشاءاللہ اچھی اچھی نیتیں کی ہیں
سبحان اللہ ماشاءاللہ
یہ نصیحت ہے ماشاءاللہ صاحب مال بننے کی بجائے صاحب نیک اعمال بننے کی کوشش کیجئے اسی طرح بہت ساری نصیحتیں ماشاءاللہ موجود ہیں اور یہ سرپرست بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر اہل سنت انہیں کیا مدنی پھول دیں گے اور ان سے کیا مدنی فیس لیں گے
ماشاءاللہ شروع سے جو مدنی پھول دے رہا ہوں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں اس میں
ماشاءاللہ اور یہ مدنی فیس
ریگولر حاضری اگر ہوتی رہے ممکنہ صورت میں ورنہ مدنی چینل ہی پر صحیح اور ایک کام اگر یہ کر لیں اگر گھر میں مدنی نیکیوں بھرا سنتوں بھرا ماحول بنانا ہے نا گناہوں پر یہ چینل بند کر دیں ایک نیت کر کے جائیں. اگر آپ کی چلتی ہے تو کہ صرف مدنی چینل چلے, یہ وہ الیکٹرانک مبلغ ہے جو انشاءاللہ القریب آپ کے بچے بچے کو نمازی بنا دے گا. باقی گناہ بھرے چینلز میں جو کچھ وہ ہوتا آپ کو پتا ہے, سب سمجھتے, جو سمجھدار اس کو سمجھ پڑتی ہے گناہ بھرے چینلز میں کیا کیا ہوتا ہے. معاذ اللہ کتنی بے پردگیاں, میوزک اور اٹھ پٹانگ باتیں, اور جس سے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں لوگوں کے. تو یہ نیت اگر کر رہے ہیں کہ صرف مدنی چینل چلے گھر میں, انشاءاللہ
ہمارا مدنی مقصد کیا ہے,
انشاءاللہ کریم,
انشاءاللہ
ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا پر عثمان غنی بھائی ایک سوال کر رہے ہیں, کیا یہ دعا کر سکتے ہیں, یا اللہ پاک میرے والدین کو آب حیات عطا فرما تاکہ ان کی عمر دراز ہو جائے.
آب حیات تو حضرت خضر علیہ السلام کو تو یہ پینے کی ترکیب ہوئی ہے جو روایت ہے اس میں, باقی اوروں کی تو اب یہ کہ اس کے لیے دعا محال عادی لگتا ہے, تو محال عادی یعنی کہ سمجھے کہ ایک معمول کے طور پر یہ ایسا ہو نہیں سکتا, عادتاً جس کو کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے, امپوسیبل کام ہے معمول کے حساب سے. تو محال عادی کی دعا مانگنا حرام ہے, جیسے کہ بعض بزرگوں کو دستے غائب ہوتا ہے, مصلیہ کونا اٹھایا پیسے اٹھا دیے, ہے نا, تو یہ ان کو اللہ کی عطا سے ایسا ہوتا ہے بعض اوقات, نہ اس طرح کے واقعات ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دست غیب کی دعا مانگنا, دست غیب کی دعا مانگنا یہ حرام ہے. خود اللہ پاک عطا کر دے وہ الگ بات ہے, دعا نہیں مانگ سکتے, کہ یہ ایسا معمول سے عام حالات میں ایسا ہوتا نہیں ہے, بندہ کچھ کوشش کرے تو ہو جائے, یہ یوں نہیں ہوتا کہ میں پالوں اس کو. تو اسی طرح آب حیات کی بھی دعا نہ مانگے. اور سچی بات یہ کہ وہ اتنا لمبا جینے کی دعا, میں اب یہ ایک نصیحت بات کرتا ہوں, جیسے ہمارے بڑی بوڑھیاں سو سوا سو سال کی دعا مانگتی تھی, اللہ تو یہ سوا سو سال کا کرے, اب پتہ نہیں کرتی نہیں کرتی, پہلے کرتی تھی. لیکن یہ بھی میں بیان میں توجہ دلاتا تھا کہ یار یہ دعا سمجھے اس کو بد دعا سمجھے, کہ سوا سو سال کا جو ہو جائے اس کی زندگی گزر کس طرح رہی ہوگی. ارے جس کو بڑھاپا نہیں آیا نا, ہم بھی پہلے سمجھتے تھے ارے بوڑھا آدمی یہ یوں چلتا اور یوں کرتا اور یہ کیوں کرتا, اب ایکسپیرینس ہو گیا ایسا کیوں کرتا ہے, تو تجربہ شرط ہے اس میں, تو بڑھاپے کا تجربہ مجھے تو جگہ سا ہو گیا ہے. ابھی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, مزید بڑھاپا پڑے گا, خدا جانے کیا ہوگا. اللہ پاک اپنے در کا محتاج رکھے, کسی غیر کا محتاج نہ کرے, ورنہ اولاد بھی اس سے موقع پر چی بول جائے. بوڑھے باپ کو سنبھالنا, نانے دادے کو سنبھالنا خالہ جی کا گھر نہیں ہے, بہت بڑا کام ہی ہے. ماں باپ بچے وہ سنبھال لیں گے, سنبھالتے ہیں, اس کے گند کچرا اٹھاتے ہیں. بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کے یہ ناز نہیں اٹھا سکے گا, قریب قریب سمجھو کہ ناممکن جیسا ہو گیا. کرائے کا بندہ رکھ دے گا یا زور لاؤ اس تک پہنچا دے گا, بہت مشکل ہے کہ وہ ہاتھ باندھتے کھڑا رہے گا, ابو اب میری باری ہے, آپ نے بڑی خدمت کی ہے, امی آپ بے فکر ہو جائے, بیٹی کہہ رہی ہے اب میں ہوں نا, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, آزمائش ہے. اللہ پاک بس صرف اپنے در کا محتاج رکھے. تو یوں مطلب یہ کہ آب حیات پی لے اور بڑھاپا نہ آئے, یہ کیسے ہو سکے گا؟ تو پھر تو بوڑھے کی تو زندگی کیا. میں صحیح بولتا ہوں, ایسے بوڑھے میں نے دیکھے بیچاروں کی زندگی پڑے, کوئی نظر اٹھا کے اولاد دیکھتی بھی نہیں ہے, پڑا پڑے پڑے کھاٹ پہ کھانس رہا ہے, بس ٹائم پہ کھانا دے دیا, پانی رکھ دیا, پانی پلا دیا, اب گند اٹھانا بستر پہ جو ہو رہا ہے وہ اس کے لیے بھی باہر کا بندہ بازو کا رکھنا پڑتا ہے, نرس میل نرس جو بھی ہے اس طرح کا نہیں اٹھا سکتے, وہ پیسے ہوں تو وہ تنخواہ سے ہوا, تو جو بہت آزمائش ہوتی ہے. تو اس لیے وہ آب حیات پینے کی اگر ملتا بھی ہو نا تو بھی نہ پیا جائے. میں تو نہ پیوں. ایک بات ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمارے لیے ہماری اس امت کی عمریں جو ہے نا یہ 60 اور 70 کے درمیان ہے. اب جو 70 سے اوپر نکل گیا اب سمجھو اس کو کیا بولتے ہیں اپنے بونس مل رہا ہے ایک طرح کا. سچی بات یہ اب اس کو مطلب آسانیاں نہیں ہیں اس کے پاس. اب دشواریاں اور ہر آنے والا دن اس کو دشواری کا پیغام دے رہا ہے. اس کی کمزوریاں اس کی انہیں بڑھتی ہیں. میموری کے مسائل, قوت برداشت کے مسائل, کسی کی کوئی بات مزاج کے خلاف ہوئی تو پہلے تو صبر آ جاتا تھا, اب نہیں آئے گا صبر. زبان کھل جائے گی, دل آزاری ہو جائے گی, اس طرح کے چانس بڑھ جائیں گے. تو یوں بوڑھا جو ہے بعض اوقات گناہوں میں بہت پڑ جاتا ہے کیونکہ اس کو اگر مذہبی ذہن نہیں ہے, بات بات پہ غصہ کرے گا, اس کو جھاڑے گا, اس کی بے عزتی کر دے گا, پھر لوز ٹاکنگ کرے گا, گھر کی بات باہر پھونک دے گا, بیوی کی باتیں بتا دے گا کہ بڑھیا یوں تو یوں. اگر وہ زندہ ہے تو بیٹی میرے کو پوچھتی نہیں ہے, بیٹا بیوی کا ہو گیا ہے, میرا باپ بھی نہیں پوچھتا. تو یہ بول بول کے مزید بیٹے بیٹیوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں. یہ دور ہوں گے اس سے, ان کو قریب کرنا ہے صرف پیار دیا اور چپ رہے, یہ آپ کی خدمت کریں گے. آپ بولیں گے پھر نہیں کریں گے. بچہ اٹھ پٹانگ باتیں کرتا ہے تو اچھا لگتا ہے, پیار آتا ہے. بوڑھا اٹھ پٹانگ باتیں کرتا ہے تو نفرت بڑھتی ہے. فرق ہے دونوں میں. اگرچہ کہا جاتا ہے بچہ بوڑھا ہے کیا یہ کہتے ہیں تو عقل اور بعض باتوں پہ وہ ملتے جلتے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے بچے اور بوڑھے میں. تو اس لیے مطلب جو بھی بوڑھے ہیں جو مجھے سن رہے ہیں, ابھی تو بوڑھوں کا مدنی چینل میں تو آ رہا ہے محرم میں, یہ نصیحتیں انشاءاللہ ان کو کرتے رہیں گے اللہ نے توفیق دی تو یہ بہت ضروری ہے ان کی زندگی. جو میں عرض کر رہا ہوں نا, میں بھی بوڑھا ہوں, میں جو عرض کر رہا ہوں میری زندگی میں اس طرح کے مسائل نہیں ہیں جو جنرلی بوڑھوں کو ہوتے ہیں کہ یوں نفرت تو اس کو نفرت ملے گی, اس کو یہ ملے گا. الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اللہ نے یہ کرم کیا کہ آپ لوگوں کے دلوں میں میری محبت اتار دی ہے نا. اپنے بوڑھے والد کو اس طرح لے کے آپ تھوڑی بیٹھیں گے یا دادا جان کو بیٹھیں گے, یہ اللہ کا کرم ہے. جس پر کرم ہو جائے تو اپنے اخلاق اگر درست رکھیں گے جو بھی بوڑھے بزرگ اور ٹر کڑ کڑ نہیں کریں گے اولاد پر, یہ اولاد ہوگی آپ کے گرد خدمت بھی کریں گے, پاؤں بھی دبائیں گے, آپ کو پانی کا بھی پوچھیں گے, کھانے کا پوچھیں گے, یہ لا دوں وہ لا دوں, خدمت کروں, کپڑے بدل دوں, پھلا کپڑا, یہ سب کریں گے. وہ اسی صورت میں کہ قفل مدینہ بڑھاپے میں جتنی ضرورت ہے نا قفل مدینہ کی جوانی میں نہیں ہے. ہر وقت ہے فضول باتوں سے بچنا, لیکن جنرل بات کر رہا ہوں کہ بوڑھے لوز ٹاکنگ کر کے بےچارے کونے میں پہنچ جاتے ہیں. اللہ آپ توفیق دے کہ میری بات سب کی سمجھ میں آ جائے, انشاءاللہ آپ کی زندگی سکھی ہو جائے گی, خوشگوار ہو جائے گی. نہ ہو تو میرے کو بولنا انشاءاللہ الکریم. سب سے بنا لیں, سب کسی سے بگاڑے نہیں, گھر میں بھی نہیں بگاڑے, محلے میں نہیں بگاڑے. کوئی ٹھوکر لگ جائے کسی کی کوئی چیز لگ گئی تو ہاں ہو شور شار نہیں, چپ چاپ مسکراتے ہوئے نکل جائیں, لوگ آپ کے پیچھے ہو جائیں گے, یار یہ بھی ایک بوڑھا آدمی یار, کیسا بزرگ آدمی یار. اور اگر کسی نے پتھر مارا, کسی نے کنکر مارا, کسی نے اڑ اڑ کیا, شور بھی بوڑھے پر آوازیں بھی لگاتے لو, تو آپ نے چیخنا شروع کر دیا تو پھر آپ بن گئے کھلونے. آپ مسکرا کر نکلیں اگلا شرمندہ ہو جائے گا چڑھنے والا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے بلال صابر سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر مئی کے مہینے کی دوسری اتوار مدر ڈے ماں کا عالمی دن منایا جاتا ہے, 365 دنوں میں صرف ایک دن ماں کے نام کرنے والی اولاد کو آپ کیا فرمائیں گے؟
ایک دن دوبارہ کریں سوال.
یہ مدر ڈے ماں کا دن.
اچھا اچھا مدر ڈے ایک دن سال میں. اچھا یوں اصل وہ اب جو بھی ان کی لوجک ہو منانے والوں کی یا جاری کرنے والوں کی, شاید یہ ہو سکتا ہے رینیو کرتے ہوں ایک دن کر کے, جیسے ہم یوم قفل مدینہ مناتے ہیں, ماہانہ ایک بناتے ہیں نا, ترغیب دیتے ہیں کہ زندگی اس طرح گزارنی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ توجہ دلاتے ہوں کہ ماں کی خدمت کرنی ہے اور آج کے دن کر کے اس کی تھوڑا پریکٹیکل کرو اس کا, تاکہ سارا سال آپ ماں کی خدمت کریں. اگر یہ پیچھے مصلحت ہے تو جس نے بھی جاری کیا ہے کم از کم یہ کام اچھا ہے. یہ جو اب کس نے جاری کیا مجھے نہیں پتا, لیکن یہ کام سمجھ میں آتا ہے مدر ڈے ان مانوں کر، اگر اس میں کوئی اور غیر شرعی حرکتیں نہیں.
تقریباً اس طرح کے جو ڈیز منائے جاتے ہیں، مدر ڈے، فادر ڈے، ارتھ ڈے، واٹر ڈے، اس طرح کے کچھ نہ کچھ ایام، جی پانی کا دن، کیونکہ اصل میں اس میں یہ اویئرنیس ہوتی ہے، معلومات، یعنی ایک معلومات فراہم کرنا بعض وقت مقصد ہوتا ہے کہ ایک چیز کی امپورٹنس، زمین کی اہمیت کیا ہے، فلاں کی اہمیت کیا ہے، تو ماں کی اہمیت کیا ہے، تو باپ کی اہمیت کیا ہے، تاکہ لوگ اس کو اس طرح کی چیزوں کو وہ دیکھیں. اور پھر اس دن اس کے متعلق بیانات بھی ہوں گے، آرٹیکلس بھی آئیں گے، کالم بھی لکھے جائیں گے، اسپیچز بھی ہوں گی، تو شاید یہ بھی ایک مقصد سامنے آتا ہے کہ اس طرح مطلب کہ لوگوں تک چیزیں، ان کی معلومات اور توجہ لی جائے.
سستا ڈے بھی بنانا چاہیے یار،
بالکل بنانا چاہیے. اس دن کیا کریں،
مہنگائی کی وجہ سے سستا ڈے بنائے، اس دن سارے تاجر بزنس مین اپنا جو بھی ہے نا حسب توفیق پرسنٹیج کم کر دیں، کوئی 50% کر دیں، کوئی 75% کر دیں، بھلے وہ آپ ریشننگ کر دیں، میں اس سے زیادہ نہیں دوں گا، ورنہ ساری دکان اٹھا کے لے جائیں گے، یا بغیر نفع کے کاروبار کریں اس دن، اور پھر پول کھل جائے گا کہ اگر یہ آدھا کر دیا، یہ آدھا نفع میں نے نکال دیا، 50% چل اٹھتا تھا اب تک، ڈبل لیتا تھا ہم سے، یہ مسئلے ہوں گے تو یوں نہ کیا جائے، بلکہ جیسے کہ 12% سپوز کریں کہ ہماری دکان سے یہ سستا ڈے، اب انگلش میں پتا نہیں کیا بولتے ہیں، سستا ڈسکاؤنٹ ڈے، تو اس میں 12% دیں گے، کوئی 25% دے دے، کوئی 10% دے دے، یوں ایک ویسے ہی سوجی مجھے کہ امت کو نفع ہو، امت کو فائدہ ہو، غریبوں کا بھلا ہو، میں یہ ذہن. واٹر ڈے، فوڈ ڈے، فوڈ ڈے نہیں مناتے نا، غریبوں میں کھانا بانٹو، کو دوا ادب دے کے چڑھاؤ، کالونیوں میں چلے جاؤ غریبوں کی، جہاں جھوپڑے وہاں چلے جاؤ، جہاں لوگ مطلب دکھیارے رہتے ہیں، ان کی میں خوب بریانیاں کھلاؤ ان کو یار، بےچارے دال کھا کے تھک گئے ہوں گے. آپ کو ایسے گھرانے ملیں گے جو گوشت نہیں کھا سکتے، گوشت کا نام لے کر یار سی چڑھتا ہے، وہ اتنے کا کلو، میری خود آواز نکل جاتی ہے، اتنے کا ہو یہ گوشت، پتا نہیں کتنے کا کلو ہے گوشت آج کل، بکرے کا بہت مہنگا ہے، 2200 روپے کلو. اب میں نے 4 آنا 1 روپے کا چوتھا حصہ میں آدھا دن کے نوکریاں کی ہیں، 8 دن 15 روپے سمجھو مہینے کے بنتے ہیں، اس طرح کے میں نے کام کاج کیے، مطلب سبزیاں بیچی ہوتا ہے، کیا 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 کسی دور میں، تو اب یہ کہ یوں بس جھٹکے لگتے گئے یار 2200 روپے کا، پہلے بکرا کتنے کا تھا تو پتا ہے، یعنی کہ 5 روپے 7 روپے کا چھوٹا بچہ، ہم لوگ ترستے تھے اس کے لیے، میں ترستا تھا کبھی زندگی میں چھوٹا بچے بکری کا بچہ ہم نہیں لے سکے، میں ترستا تھا کہ کاش کہ بکری کا بچہ ہم خرید لیں، 5 روپے 7 روپے کا ملتا تھا، اس کو پالیں گے، اسے کھیلیں گے، بچپن کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ حسرت نہ نکل سکی، اور 80 کا 90 کا 60 روپے ایک بکری دے، 60 روپے 70 روپے 60 کا تو مجھے یاد پڑتا ہے، اچھا تگڑا سا وہ بھیڑ وغیرہ مل جاتی تھی 60 روپے میں، کٹائی 3 روپے 4 روپے 5 روپے اس طرح کٹائی ہوتی تھی. اور بہرحال اب تو جو بھی آپ کو پتا، 50,000 کا بکرا اور 1.5 لاکھ کا بکرا اور 50 لاکھ کی گائے اور کیا کیا چل رہا تھا، ابھی دن شروع ہو گئے کیا، تو پہلے یہ ہم نے وہ دور دیکھا ہے، اب ظاہر ہے کہ فرق پڑ گیا، تو اب آمدنیاں بھی بڑھ گئی ہیں، لیکن آمدنیاں اتنی نہیں بڑھی جتنی مہنگائی بڑھی ہے، یہ رونا تو رہے گا، ورنہ اتنی آمدنیاں بڑھ جاتی پھر تو چلو خیر ہے، لیکن پھر بھی ہمارے یہاں میں یہی کہوں گا کہ اب بھی سستا ہی ہے. آپ نے باہر ملک نہیں دیکھے نا، اس سے آپ کو یہ لگتا ہوگا، باہر ملک میں اس سے زیادہ، بہت زیادہ، بعض جگہ پر بہت زیادہ مہنگائی ہے. اللہ پاک رحمت کی طرف، میں تو فوڈ ڈے بھی منانا چاہیے، اس دن غریبوں کو بانٹنے، ہم تو غوث پاک کی نیاز بانٹنے ہیں، اعلی حضرت کی نیاز بانٹنے ہیں، خواجہ غریب نواز کی نیاز، اپنے یوں بھی ترکیب بنا سکتے ہیں، فوڈ بانٹنا ہے نا، نیاز کریں گے برکت بڑھ جائے گی اس میں، وہ اتنے سارے میں پیٹ بھرتا تھا، اتنے میں پیٹ بھر جائے گا، برکت اور برکت تو یہ بھی تو ہے نا، تھوڑے میں سہری ہو جائے گی. اگر کوئی منائے تو مطلب ہم دعوت اسلامی کی طرف سے منانے کا اعلان نہیں کر سکتا، مشکل ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی.
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم،
الحلیم الکریم،
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات السبع ورب العرش العظيم،
رب العرش العظيم،
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله
الحليم الكريم،
الحليم الكريم،
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم،
رب العرش العظيم،
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله
الحليم الكريم،
الحليم الكريم،
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم،
رب العرش العظيم،
صلوا على الحبيب
صلى الله عليه وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر ہو مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں.
سبحانک اللہم
سبحانک اللہم
وبحمدک
وبحمدک
لا إله إلا أنت،
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك.
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت،
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إلي
وأتوب إليك.
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت،
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك.
سبحانك اللهم صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. آج جس طرح آپ نے تین روزے ذیقعد شریف میں جو رکھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی تو اسلامی بہنوں کی مجلس کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ انشاءاللہ الکریم ہم اس میں جو ہے وہ بھرپور تحریک بھی چلائیں گے اور اس کی کارکردگی بھی انشاءاللہ اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی آئے گی
ماشاءاللہ. تو یہ رکھ کر آپ کو کارکردگی دینی ہے اسلامی بھائیوں کو اسلامی بہنوں کو اور اصلاح اعمال کے جو ذمہ دار ہیں اس تک پہنچانی ہے اور ایک ہی کو دینی ہے ایک سے زیادہ کو نہیں دینی ورنہ وہ خما کا ڈبل ہو جائے گا. تو ایک کو دینی ہے اور وہ انشاءاللہ ہفتے ہفتے مدنی مذاکرے میں اس کا انشاءاللہ کارکردگی کا بیان بھی ہوگا تو اس طرح ترغیب میں مزید اضافہ ہوگا. جمعرات جمعہ ہفتہ ہے نا جمعرات جمعہ ہفتہ یہ تین روزے پورے مہینے کے اندر جب بھی آپ رکھ لیں کنٹینیو رکھنے ہیں کنٹینیو ہے نا کنٹینیو رکھنے تین روزے ہے. تھوڑا نفس پر گران تو گزرے گا گرمی آ گئی ہے ثواب بھی زیادہ ملے گا جبکہ کوئی اور کام میں آپ کا حرج نہ ہوتا ہو کسی حق تلفی نہ ہوتی ہو. اب جیسے دینی طالب علم ہے اور علم دین پڑھنے میں پھر یہ سست ہو جائے گا نہیں پڑھ پائے گا پھر علم دین پڑھنا یہ افضل ہے پھر روزے نہ رکھے. اسی طرح دیگر نوکری کرتا ہے نوکری میں وہ جو کام کرنا ہوتا ہے جتنا وہ نہیں کر پائے گا جو نارمل معتدل کام اور نہ سیٹ کی اجازت ہے سیٹ اصل سیٹ اجازت ہے تو اب یہ کہ جتنے کام کمزوری کی وجہ سے اس کا نہ ہو سکا اس کی کٹوتی لازم رہے گی تو اس لیے پھر وہ بھلے نہ رکھے. تو جو رکھ سکتا ہے آسانی سے اور اسی طرح کوئی ماں باپ کے مسائل خدمت میں کوئی اس طرح کی کوئی کوتاہی نہ ہوتی ہو نفل روزے اسی کو رکھنے ہوتے ہیں کہ دن رات کے جو بھی اپنے دیگر عبادات کے معمولات ہیں وہ بھی روزوں کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو جائیں یہ سب دیکھ کر پھر یہ روزہ اپنے کو رکھنا چاہیے نفل روزے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو کچھ دکھاتے ہیں.
حضرت صدر الشریعہ اور گھر کا کام کاج, کیونکہ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا سنت ہے, تو حضرت صدر الشریعہ بدر طریقہ حضرت مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمت اللہ علیہ, جو کہ بہت بڑے عاشق رسول اور زبردست عالم دین و مفتی گزرے ولی اللہ تھے, اللہ ان کو رحمت نازل فرمائے, تو یہ بڑے شریعت کے پابند تھے, تو اس سنت کو بھی نہیں ترک کرتے تھے, گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے. جیسا کہ بخاری شریف حدیث نمبر 676 ہے, حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کام کاج میں مشغول رہتے, یعنی گھر والوں کا کام کرتے تھے. حضرت مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا احسان ہے امت پر, یقین مانے انہوں نے جو اردو میں بہار شریعت فقہی مسائل کا انسائیکلوپیڈیا جس کو کہا جاتا ہے, تو یہ ان کی کتاب ہو, یہ واحد کتاب اردو میں آج تک کسی نے نہیں لکھی ایسی کتاب اب تک, اور ہر ایک عالم کو اس کی ضرورت ہے, اور جتنے بھی دارالفتا ہیں عاشقان رسول کے سب میں بہار شریعت کے بغیر گزارا نہیں ہے, سب میں آپ کو ملیں گی, اور عاشقان رسول کے گھروں میں بھی ایک تعداد ہے ان کے گھروں میں ملیں گی بہار شریعت, بہت پیاری کتاب ہے, آپ بھی بسائیے اور دینی مسائل اس پہ سے پڑھتے رہیے. تو آج 1445 ہجری کی زکات شریف کی دوسری شب ہے, الحمدللہ 2 تاریخ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک ہے, تو الحمدللہ ہم نے اس سلسلے میں نیاز کی ترکیب کی ہے, آپ نے بھی نہ کیا تو کر لیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں اپنے بھتیجے حاجی ادریس برکاتی عیادت کے لیے ان کے گھر حاضر ہوں, ہیں بیمار, اللہ پاک کو شفا کو دیتا رحمت کی نظر فرمائے, عیادت کرنا سنت ہے. صلہ رحمی بھی جیسے پتی ہے نا, تو صلہ رحمی کی نیت اور عیادت کی سنت کی نیت کی ہے, اور تسلی دی ہے, صبر کی تلقین کی ہے, اللہ پاک سب کو قبول فرمائے, میں ان کو جلد از جلد اللہ پاک صحت یاب کر جائے خاتم یہی سب اللہ دعائیں مغفرت پیسہ مغفرت کی دعا کیجیے گا, کہ مریض کے پاس جب جاؤ تو ان کو ان سے دعا نہ کرو, پھر مریض کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے.
اللہ اللہ.
مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعے کے لیے عطا کیا جاتا ہے, آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے عطار.
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حب الدنیا رأس کل خطیئت, یعنی دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ جہنم کیا ہے پڑھ یا سن لے, اسے جہنم کے عذاب سے بچا اور اس کو ماں باپ سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما.
اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو اللہ حبیب.
اس رسالے میں آپ مطالعہ کر سکیں گے, دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے, گھر والوں کو عذاب سے کس طرح بچائیں, جہنم کی لرزہ خیز کہانی, جبرائیل کی زبانی, پینسل کی چوری سے پھانسی کے پھندے تک, اردو زبان میں 21 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 24 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 6 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے, جس میں انگلش, سندھی, پشتو, فرینچ, ہندی, بنگلہ, رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے اصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے, یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین, پچھلے ہفتے رسالہ امیر اہل سنت سے جھوٹ کے بارے میں 24 سوال جواب, جسے پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی، رسالہ عمیدہ اہل سنت سے جھوٹ کے بارے میں 24 سوال جواب، دنیا بھر میں اسلامی بھائی 18,10,111 18,10,111، دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 9,52,205 9,52,205، مجموعی مطالعہ کارکردگی 27,62,316 27,62,316، رسالے کا نام جھوٹ کے بارے میں 24 سوال و جواب، تعداد کے حوالے سے رسالہ پوزیشن شعبہ معاونت برائے اسلامی بہنیں پاکستان، شوال 1445 ہجری میں ملنے والی 6 روزوں کی کارکردگی، اسلامی بھائیوں کی تعداد 42,962 42,962، اسلامی بہنوں کی تعداد 40,901 40,901، مجموعی تعداد 83,863 83,863۔
4 مئی 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، ایک مٹھی داڑھی رکھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، واجب۔ سوال نمبر 2، بہتان کیسے کہتے ہیں؟ جواب، تہمت الزام لگانے کو۔ سوال نمبر 3، پل صراط کیسا ہوگا؟ جواب، بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے تیز۔ 10 جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، عبد الغفور علوی، واہ کینٹ، صفدر حسین قادری اتاری، رحیم یار خان، ام حسن رضا، اورنگی ٹاؤن کراچی، کلیم اللہ چشتی، سادھو کی لاہور، محمد بلال شہزاد بن محمد حنیف عرف بابو، ٹنڈو آدم، محمد حسین بٹی، سیالکوٹ، ام حسنین تاریہ، بھاول نگر۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد حسین بٹی، سیالکوٹ، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ۔
مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ آئندہ ہفتے مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مقام ابراہیم کہاں واقع ہے؟ سوال نمبر 2، حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ صرف تعداد بتائیں۔ سوال نمبر 3، دنیا کا سب سے قدیم پہاڑ کون سا ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا ثواب اور جنہوں نے اپنی نیکیوں کا مجھے اسال ثواب کیا ان پر سب پر اپنے کرم کے شان شان ثواب عطا فرمائے، سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما، تمام انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین بزرگان دین کل مؤمنات مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت طہار امام اعظم غوث العظم غریب نواز اعلی حضرت صدر شریعت مولانا امجد علی صاحب سیدی قطب مدینہ صدر الافاضل اور حضرت مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی زمزم رضا حاجی مشتاق تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم ہمارے گناہ معاف فرما، اے مالک ہماری بے حساب مغفرت کر دے، پروردگار ہمیں نیک بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے، اے اللہ پاک گناہوں سے بچنے والا بنا دے. اے اللہ پاک گناہوں کی بیماریوں سے شفا دے دے, گناہوں کی عادتیں نکل جائیں. اے اللہ پاک ہمارے اعمال نامے میں جو گناہوں سے بھرپور ہے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. الٰہ العالمین ہمیں حج نصیب فرما, اسی سال حج کی سعادت عطا ہو جائے. اے اللہ پاک مکہ مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے, ذوق و شوق ملے, سوز و رقت ملے اور حج مبرور کا شرف نصیب ہو جائے. الٰہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. اے اللہ پاک ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں, بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی برکت والی نصیب ہو. یا اللہ پاک جن کی رقمیں پھنس گئی ان کے حقوق مل جائیں. اے اللہ پاک جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں. الٰہ العالمین مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو. یا اللہ پاک جو دکھی ہیں سکھی ہو جائیں, جن کے روٹھے ہیں من جائیں, بچھڑے ہیں مل جائیں. یا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت پر رحم و کرم فرما, مہنگائی کی مصیبت دور ہو جائے, روزی بقدر کفایت نصیب ہو جائے, سب اللہ پاک نمازی بن جائیں, سنتوں کے پابند بن جائیں. اللہ پاک جو بدحال ہیں غم زدہ ہیں خوشحال ہو جائیں. یا اللہ پاک گھریلو ناچاکیاں دور ہوں, گھر امن کے گہوارے بنے. یا اللہ پاک جن کی شادیوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں. یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد بغیر آپریشن کے بعافیت عنایت ہو, بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں, بیٹے کے طلبگار کو بیٹے ملیں. الہ العالمین ناظرین حاضرین میں جو جو اپنے دلوں میں جائز مرادیں رکھتے ہیں اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر کرتے ہیں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
حج کا سفر
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا